بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كما أنت أهله اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. انسان اس زمین میں کوئی پہلی مخلوق نہیں ہے, اس سے پہلے اللہ پاک جل شانہ نے جنات کو بھیجا اور جنات اس زمین میں آئے اور جنات نے آ کے یہاں بسیرا کیا. بہت پرانی مخلوق ہے جنات, بہت پرانی مخلوق اللہ پاک کے علم میں ہے. جنات کی ابتدا آج تک کوئی نہیں پتا کر سکا, کب ہوئی, کس وقت ہوئی. بس اتنا سب کہتے ہیں کہ سب سے پرانی مخلوق ہے اس زمین کے اوپر وہ جنات ہیں. اللہ پاک نے انسان کو پیدا کرنے کا امر فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کرنا ہے. جو نیک جنات تھے, جو صالح جنات تھے, انہوں نے چونکہ امر الہی کو سمجھا, ان کے اندر اتباع کا مزاج, ماننے کا مزاج, تو انہوں نے اللہ پاک جل شانہ کے امر کو پہچانا اور اللہ پاک سے کہ یا اللہ بس تو جیسے چاہے ویسے ہوگا. اور جو سرکش جنات تھے ان کے اندر حسد پیدا ہوا, حسد پیدا ہوا, اور ان کے دل کے اندر ایک ایسا حسد پیدا ہوا کہ یہ مخلوق کیوں آئی, ہم ہی کافی تھے اس زمین کے لیے, یہ مخلوق کیوں آئی. تو ان کے اندر ایک حسد پیدا ہوا اور اس حسد میں وہ اتنا آگے بڑھے کہ انہوں نے طے کیا کہ ان بندوں کو ہم تیری بندگی سے روکتے رہیں گے. ٹھیک ہے, اگر تو نے انہیں پیدا کر دیا ہے تو ہماری ہر پل چاہت یہی ہوگی, ہماری منشا یہی ہوگی, یہ تیرے بندے تیری ذات سے دور رہیں. اور اسے دور رکھنے کے لیے انہوں نے بھرپور کوشش کی, بھرپور محنت کی, جو کہ ابھی تک چل رہی ہے, کہ بندوں کو اللہ کی ذات عالی سے دور رکھیں اور بندوں کو اللہ کی ذات سے اتنا دور رکھیں اللہ کا نام, اللہ کی پہچان اور اللہ پاک کی محبت اور اللہ کی ذات کے لیے مر مٹنا ان کے اندر آئے ہی نہ, اتنا دور رکھیں. ہر شیطان, ہر جن اگر اللہ جل شانہ کی محبت سے دور ہے تو وہ ہر انسان کو دور رکھنے کی بھرپور کوشش کرے گا. انسان کے اس دنیا میں تین بڑے دشمن ہیں, انسان کے اس دنیا میں تین بڑے دشمن ہیں. پہلا دشمن اندر کا نفس ہے, اس کا دل کی چاہت, طبیعت, نفس ہے جو دل کے اندر موجود ہے. وہ بچے کتنا مچلتا ہے, جس طرح بچے کی چاہت ہوتی ہے اسی طرح اپنی چاہتوں کو پورا کرانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے, اور جب تک جس طرح بچے کی چاہت پوری نہیں ہوتی, جس طرح بچے کی چاہت پوری نہیں ہوتی اور بچہ مچلتا ہے اور ضد کرتا ہے, اس طرح اندر کے جو نفس ہے وہ بھی اپنی ہر چاہت کو پورا کرنے کی, ہر رغبت کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے. اور نفس کی چاہت اللہ جل شانہ کی نافرمانی ہے, اور ہر وہ خطا اور گناہ ہے جس میں اللہ ناراض ہو جائے, اور یہ انسان کے ہر وقت ساتھ ہے. فرمایا کہ انسان کی بعض عبادات ایسی ہیں جس میں انسان کے قریب شیطان نہیں آ سکتا. لیکن یہ نفس ایسا بڑا دشمن ہے کہ یہ ہر عمل کے اندر موجود ہوتا ہے, یہ ہر عمل میں موجود ہے, اور ہر عمل میں انسان کو غافل کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے, اور اس کی چاہت ہوتی ہے کہ انسان اللہ کی ذات عالی سے دور ہو جائے اور میرے مزاج پہ چلنا شروع ہو جائے. یہ اندر کے نفس کی چاہت ہوتی ہے, یہ اس کی طبیعت ہوتی ہے. اب نفس کی چاہت ایک طرف نفس کی چاہت ہے اور ایک طرف اللہ جل شانہ کی چاہت ہے, اور انسان کا دوسرا دشمن شیطان ہے. شیطان انسان کے ہر پل پیچھے ہے, اور شیطان کی چاہت ہے کہ انسان ہر وقت بس میرے پیچھے اور میری غلامی میں لگا رہے. یہ انسان کو گیند کی طرح گھماتا ہے, اور یہ اتنا بڑا دشمن ہے کہ جس دشمن کو آج تک ہم سمجھ نہیں سکے. ہم نے اپنے ارد گرد دیواروں, زبانوں کی دیواروں کے دشمن کھڑے کیے, علاقوں کی اور قوموں کی دیواروں کے دشمن کھڑے کر لیے کہ فلاں قوم کی دشمن ہے, اور فلاں زبان کی دشمن ہے, اور فلاں علاقے کا دشمن ہے, اور فلاں صوبے کا دشمن ہے. یہ ہماری ناقص سوچ ہے, ناقص رائے ہے. اب تو دولت اور دنیا ایسی چیز آ گئی کہ بھائی بھائی کا دشمن بن گیا. دولت نے تو ایک ہی ماں کا دودھ پینے والے اور ایک ہی چارپائی پہ سونے والے اور ایک ہی ماں باپ کی چھاؤں میں پلنے والے وہ دشمن بن گئے. ہمارا بڑا دشمن نفس ہے اور پھر شیطان ہے. نفس اور شیطان ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں, اور اتنے بڑے دشمن ہیں آپ سوچ نہیں سکتے. نفس اور شیطان ہمارے بڑے دشمن ہیں, اور تیسرا انسان کا دشمن خود انسان ہے. وہ اس کی چاہت کے ذریعے کہ بعض انسانوں کی چاہت اس کے دل کے اندر ایسی آ جاتی ہے کہ بس وہ اللہ جل شانہ کی چاہت کو چھوڑ کے اسی کی چاہت میں لگ جاتا ہے اور دن رات اسی کی چاہت میں گھومتا رہتا ہے, یا پھر شیطان حسد کے ذریعے اس کا ایک دوسرے کا دشمن بنا دیتا ہے, اور یا پھر بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں وہ آدمی ہوتے ہیں انسان نہیں ہوتے, تو ان کی سرشت کے اندر انسان نہیں ہوتا, اندر ایک جانور ہوتا ہے. جیسے بچھو کی فطرت میں کاٹنا ہے, اس کو کاٹنے میں کوئی مزہ نہیں آتا. سانپ کی فطرت میں ڈسنا ہے, اس کو ڈسنے میں کوئی مزہ نہیں آتا. خونخوار جانور ہے وہ. بعض ایسے ہوتے ہیں ان کو کاٹنے میں کوئی مزہ نہیں آتا, ان فطرت میں کاٹنا ہے, چیرنا ہے, پھاڑنا ہے. تو بعض انسان اللہ کی محبت سے اتنے دور ہوتے ہیں کہ وہ اندر کے انسان نہیں رہتے, بلکہ وہ انسانوں کی حقیقت سے ہٹ جاتے ہیں. تو انسان کے تین بڑے دشمن ہیں, ایک نفس ہے, ایک شیطان ہے, ایک خود انسان ہے. تین بڑے دشمن. اب ان دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہوئے اللہ کی محبت اور کملی والے کا عشق, وہ زندگی چل پاتے ہوئے چلنا, اس کا نام ہے مجاہدہ. اور مجاہدہ میم سے مال ہے, جیم سے جان ہے, الف سے اوقات ہیں, اور ہے سے ہجرت ہے, اور دال سے دعوت ہے, اور پھر آخری ہے سے ہدایت ہے. مجاہدہ قربانی. کبھی اندر سے کہ اندر کی چاہتیں اس کو اللہ کی محبت سے روک رہی ہیں, اور کبھی باہر سے, کبھی انسانوں سے, کبھی شیطانوں سے, یہ اس کی قربانیاں ہیں, یہ اس کے مجاہدے ہیں. اور مجاہدے میں جو شخص کامیاب ہو گیا اس کو کہتے ہیں استقامت. جو شخص مجاہدے میں کامیاب ہو گیا اور جو شخص مجاہدے میں ناکام ہو گیا وہ عبد الرحمن نہیں ہے, وہ عبد الشیطان بن گیا. جو مجاہدے میں ناکام ہو گیا, یہ قدم قدم بلائیں یہ سودائے کوئے جانا, یہ قدم قدم بلائیں یہ سودائے کوئے جانا, جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں, جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں. زندگی اگر اللہ جل شانہ کی محبت پہ اور اللہ پاک کی ذات عالی کے تعلق پہ ہم نے گزارنی ہے تو اس کے لیے ہمیں مجاہدہ کرنا ہوگا, قربانی کرنی ہوگی. ایک خاتون اپنی باورچی خانے میں بغیر قربانی کے کھانا پکا نہیں سکتی. وہ کہے کہ کھانا میں ہر چیز ڈال دوں اور کھانا خود بخود پک جائے گا, یہ اس کی خام خیالی ہے, یہ اس کی ناقص رائے ہے. روٹی بغیر مجاہدے کے پک نہیں سکتی کہ ایک پل روٹی کا اگر توے پہ زیادہ گزر جائے وہی روٹی کوئلہ بن جاتی ہے اور وہی روٹی کھانے کے قابل نہیں رہتی. اگر سالن اور چیزیں پکنی پکانی ہے تو اس کے لیے مجاہدہ اور قربانی ہے. ہر شخص اپنی زندگی کو اگر گزارے گا تو اس کے پیچھے مجاہدہ ہے اور قربانی ہے, تب تو اللہ کی محبت میں اور استقامت میں رہ سکتا ہے, ورنہ اللہ جل شانہ کی محبت میں نہیں رہ سکتا اور اللہ کی اطاعت میں نہیں رہ سکتا. اور مجاہدہ اور قربانی بھی ایسی ہو کہ جو آنے والے حالات اس مجاہدے اور قربانی سے اس کو ہٹا نہ سکیں. آنے والے حالات اور زندگی کے آنے والے واقعات اس کو اس مجاہدے اور قربانی سے نہ ہٹا سکے, اسے اپنی منزل سے نہ ہٹا سکے. ایسی زندگی ہو اور ایسی قربانی ہو. میرے دوستو, اللہ پاک نے زندگی مختصر دی ہے, ان تین دشمنوں کو ہم نے پہچان کے چلنا ہے. جب مسافر کسی سفر میں چلتا ہے تو اپنے سفر میں چلتے ہوئے اپنے سفر کے دشمنوں اور دوستوں کو اور آنے والے ہر موڑ کو, کہ سفر کے دوران جنگل کہاں آئے گا اور سبزہ کہاں آئے گا اور پانی کہاں آئے گا اور چھاؤں کہاں آئے گی اور دھوپ کہاں, وہ اس کی منزل کو پہچاننے کے لیے مخلوق خدا سے پوچھتا پاچھتا چلتا ہے. اندھا دھند کسی راستے پہ نہیں چلتا ورنہ منزل پہ نہیں پہنچ سکتا. یہ زندگی کی جو مشاہدے اور مجاہدے اور قربانیاں ہیں یہ اس منزل کے لیے اس کے لیے رہبر ثابت ہوتے ہیں, ورنہ یہ تین دشمن اس کو لوٹ لیتے ہیں. یہ تین دشمن اس کو لوٹ لیتے ہیں اور یہ تینوں دشمن اس سے دور ہو جاتے ہیں. اگر اس نے قربانی کی پھر یہ تینوں دشمن اس سے دور ہو جاتے ہیں. بعض لوگوں کی مائیں دشمن بن جاتی ہیں, مائیں لاعلمی کی بنیاد پہ. ماں دشمن نہیں ہوتی, لاعلمی کی بنیاد پہ, کہ اگر میرے بیٹے نے تسبیح پکڑ لی یا پڑھ لی یا قرآن کی تلاوت کر لی میرا بیٹا دنیا کی دوڑ سے دور ہو جائے گا. ایک ماں آئی اور مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ تو نے میرے بیٹے پہ جنات اور جادو بھیج دیا ہے, کر دیا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ اب نماز اور تسبیح پڑھنا شروع ہو گیا ہے. میں حیران ہوا اس کی بات سے. اور میرا بیٹا جو ہے وہ روتا ہے, اس کی تو نگاہ کمزور ہو جائے گی, اس کا دماغ گھل جائے گا, اس کو عینک لگ جائے گی. اور میرا بیٹا بیٹھ کے اللہ جل شانہ کی محبت اور کملی والے کے عشق میں سیرت کی کتاب پڑھتا ہے, اس کی درسی کتابیں سلیبس کی کتابوں میں خلل آ جائے گا. تو جادوگر ہے, تو نے میرے بیٹے پہ جادو کیا ہے, تو جادوگر ہے.
تو میں نے اس سے پوچھا کہ اس کی سابقہ تعلیمی پرامس کیا ہے. وہ تھرڈ ایئر میں غالباً پڑھتا تھا, تھرڈ ایئر کیسے پڑھتا. میں نے اس سے پوچھا, میں نے اسے عرض کیا اس کی والدہ سے, نہ میں نے جادو کی ہے نہ جنات بھیجے ہیں, اسے تو میں نے بھولی ہوئی راہیں اور بھولے ہوئے راستے دکھائے ہیں. بھولی ہوئی راہیں اور بھولے ہوئے راستے دکھائے ہیں. اس کو اس کی منزل پہ پہنچایا ہے میں نے, جو اس کی منزل ہے اس پہ پہنچا دیا میں نے. پھر میں نے اس کی ماں سے عرض کیا, آپ کے کتنے بچے ہیں؟ کہہ رہے پانچ بچے ہیں. میں نے کہا کوئی ایک بچہ تو ایسا رکھ اللہ کی بندی جو تیری مغفرت کے لیے اللہ سے دعا کرنے والا ہو, اور تیری بخشش کے لیے اللہ سے مانگنے والا ہو, اور تیری بخشش کے لیے اللہ کی ذات عالی کے سامنے رونے والا ہو. کوئی ایک تو ایسا رکھ لے, اتنا ظلم تو نہ کر اپنی جان کے ساتھ. اکثر قبرستانوں میں جانا ہوتا ہے, لوگ آتے جاتے بندے سے جس کو کوئی جس کی ظاہری شکل دینداری کی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں ہماری قبر پہ پڑھ دو. اور بڑے بڑے قبرستانوں میں لوگ پروفیشنل لوگ پھر رہے ہوتے ہیں. ہم نے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کے روزہ اطہر پہ دیکھا, حضور کے روزہ اطہر پہ میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہاں مسجد نبوی شریف میں باہر پھر رہے ہوتے ہیں ایسے لوگ, اور پھر وہ ہاتھ پکڑ کے ان کو لے جاتے ہیں اور صلاۃ و سلام پڑھ کے, اور پھر ریالوں پہ جھگڑا ہو رہا. میں نے ریالوں میں جھگڑا دیکھا سلام کے بعد. ہائے ہائے, کملی والے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کو سلام نہیں آتا, اتنا بڑا ظلم. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ میں نے اس کو راہ پہ لگایا ہے اور انشاءاللہ یہ تعلیمی اپنی پروگرس میں کم نہیں جائے گا, اپنے تعلیمی کیریئر میں آگے بڑھے گا, آگے بڑھے گا, آپ دیکھنا تو صحیح. جب اللہ کی نہیں مانتا تھا اس وقت میرا اللہ اس کو کامیاب کرتا تھا, اب میرے اللہ کی مان کے اللہ اس کو ناکام کر دے گا؟ جب یہ گناہوں کی زندگی میں اللہ کا دشمن تھا تو اس وقت تو اللہ پاک اس کو پال رہا, اب یہ نیکی کی زندگی میں اللہ کا دوست ہے تو کیا اب اللہ اس کو نہیں پالے گا؟ اپنی سوچوں کے دھارے بدلیں, اپنے جذبوں کے دھارے اپنی سوچوں کے دھارے بدلیں, اور پھر ہماری جس زندگی پہ اللہ پاک نے زندگی عطا فرمائی ہے اللہ کی محبت کی, اس پہ استقامت ہو, اس پہ استقامت ہو, پھر اس پہ ندامت نہ ہو. ایک ہے استقامت, ایک ہے ندامت. استقامت یہ ہے کہ اس پہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے, اور ندامت یہ ہے کہ خیال آ گیا او ہو میں تو غلط راہ پہ چل پڑا, لوگ مجھے کیا کہیں گے. پرسوں کی بات, کل کی بات ہے, ایک صاحب فرانس میں رہتے ہیں, آنا جانا میرے پاس ہے, مجھے کہنے لگے کہ میں حج پہ جانا ہے, اور جی میں آئے کہ آقا کے بہت بوڑھا ہو گیا ہوں, آقا کے روزہ اطہر کے سامنے جو ہے جب جاؤں تو میں ان سے وعدہ کر کے ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کہ میں اپنے دیرے کو اپنے چہرے کو سنت سے سجاؤں گا. پھر کہنے لگا مجھے ایک جھجک ہوتی ہے کہ وہاں ایئرپورٹ میں داڑھی والوں کو ایک طرف لائن لگا کے ان کی تلاشی کرتے ہیں. ہاں میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا ویسے وہاں اسپین میں فرانس میں اور داڑھی والے بھی تو جاتے ہوں گے. کہنے لگا جاتے ہیں. میں نے کہا ایک دنیا کی لائن ہے ایک آخرت کی لائن ہے, بتاؤ کون سی لائن میں کھڑا ہونا ہے. وہاں بھی لائن لگے گی اور یہاں بھی لائن لگے گی. اور قرآن کہتا ہے ممتاز الیوم ایھا المجرمون, آج کے دن چھانٹی ہوگی مجرم, ایک طرف ہو جائیں دوست, ایک طرف ہو جائیں دشمن, ایک طرف ہو جائیں. لائن تو وہاں بھی لگے گی, لائن یہاں بھی لگے گی. عمل کے اوپر استقامت ہو, حالات آئیں اور آئیں گے. بعض وقت اللہ پاک جل شانہ اس بندے کو آزمانے کے لیے کہ بندہ کیسا ہے اور کیا چاہتا ہے. یہ میرا ہے یا طبیعت کا ہے, یہ میرا غلام ہے یا اپنے من کا غلام ہے, اپنی طبیعت کا غلام ہے. میرا اللہ پاک بعض اوقات بندے کو آزماتے ہیں یہ کس کا غلام ہے. حضرت شری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ سفر میں جا رہے تھے تو دوپہر کو ایک درخت کے نیچے کیلولہ کیا, اپنے کانوں میں آواز سنی, ایسی کوئی آواز سے آ رہی ہے, محسوس کیا کہ درخت سے آواز آ رہی ہے, درخت سے آواز آ رہی ہے, اور پھر درخت سے ہم کلام ہوئے. کہ درخت سے پوچھا کہ اللہ پاک جل شانہ نے تجھے, درخت نے کہا کہ اللہ نے مجھے اتنا وقار دیا, اتنی شان و شوکت دی, اللہ نے مجھے اتنی شان دی ہے کہ میں لوگ اتنے اتنے ولیوں کو اپنی چھاؤں میں لے لیتا ہوں. جو اللہ کے ولی ہیں ان کو اپنی میں چھاؤں میں لے لیتا ہوں. یہ ان کی بات سنتے رہے, درخت کی بات. اللہ کا جو ولی ہوتا ہے اللہ پاک اس کے اندر فراست عطا فرماتے ہیں. ایک چہرے کی آنکھیں ہیں, ایک دل کی آنکھیں عطا فرماتے ہیں جو اللہ کا ولی ہوتا ہے, جو اللہ کا دوست ہوتا ہے اسے اللہ پاک دل کی آنکھیں عطا فرماتے ہیں. تو انہوں نے پوچھا اس درخت سے تیری ساری خوبیاں ہیں پھر آخر تو جلا کیوں دیا جاتا ہے. میں نے تو کئی درخت جلتے دیکھے اور راکھ ہوتے دیکھے. تو درخت نے آہ بھر کے کہا میری ساری خوبیاں ہیں, میرے اندر ساری صفات ہیں, میرے پتوں سے لوگوں کے پیٹ, میرے پتوں سے جانوروں کے پیٹ بھرتے ہیں, میری لکڑی کام آتی ہے, اور میں سایہ دیتا ہوں, اور میں ہوا کا ذریعہ بنتا ہوں, اور میں چھاؤں اور ٹھنڈک کا ذریعہ بنتا ہوں. میرے اندر ساری خوبیاں ہیں لیکن ایک چیز ہے کہ جدھر کی ہوا آتی ہے میں ادھر جھک جاتا ہوں. بس اس خوبی کی وجہ سے, اس خامی کی وجہ سے مجھے کاٹ دیا جاتا ہے اور پھر مجھے جلا دیا جاتا ہے. بس جدھر کی ہوا آتی ہے میں ادھر جھک جاتا ہوں. صحابہ کرام کی زندگی, اہل بیت کی زندگی, اولیاء کرام کی زندگی اٹھا کے دیکھیں تو ان کی زندگی کے اندر مستقل آپ کو استقامت ملے گی, مستقل استقامت ملے گی. اور ایسی استقامت ملے گی, ایسی استقامت کہ انسان گمان نہیں کر سکتا. ایک صحابی ہیں حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالی عنہ, زرار بن ازور, اللہ اکبر, کیا ان کی شان تھی اور کیا ان کا کمال تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ وہ شانہ بشانہ کفار سے لڑ رہے ہیں, شانہ بشانہ لڑ رہے ہیں, اور جدھر جاتے ہیں جتھوں کو توڑ دیتے ہیں. اور کئی دفعہ حضرت خالد بن ولید کفار کے نردے میں آئے, ان کے حلقے میں آئے, اور زرار بن ازور آئے اور ان کو توڑ کے رکھ دیا اور کفر کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا. اور خالد حیران تھے کہ اس میدان میں ایسے میرے ساتھ ہیں. خالد بن ولید خود بہت بڑے جرنیل اور مجاہد تھے جن کو سیف اللہ کا لقب ملا تھا, اور اسی دوران ان کا گھوڑا زخمی ہو گیا اور مسلسل صبح سے شام تک لڑتے گھوڑا تھک گیا. اب گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں, گھوڑا چلتا نہیں ہے, گھوڑا نہیں چل رہا. آخر جھک کے اس کی پیشانی کو تھپکی دی اور اس کے کان میں ایک بات کہی جو تاریخ میں رقم ہے اور کسی نے پڑھنی ہے تو علامہ واقدی کی کتاب ہے فتوح الشام, علامہ واقدی کی کتاب, یہ میں نے اس میں پڑھا فتوح الشام میں. اس میں صحابہ اور اہل بیت کی فتوحات کی کہانی ہیں, ساری سچی واقعات ہیں سارے, کہ کملی والے مدینے والے کے غلام جو ہیں ان کو دنیا کے اندر اور ساری کائنات کے اندر اللہ پاک نے کیسی فتوحات عطا فرمائی اور کس وجہ سے عطا فرمائی. گھوڑے کے کان میں ایک بات کہی, بس بات کہی اور گھوڑا ہوا بن گیا اور اس کے اندر بجلیاں کودنے لگی اور اس کے اندر ایک نئی جان آ گئی, اس کے اندر ایک نئی روح پھونکی گئی. اور وہ کیا بات تھی؟ کہنے لگے مجھے پتا ہے تو صبح سے شام تک چلا ہے اور تھک گیا ہے, اب تجھے کہہ رہا ہوں چل, اگر آپ نہیں چلے گا تو میں کملی والے کے روزے پہ جا کے تیری شکایت کر دوں گا. میں آتا کملی والے کے روزے ہاتھر پہ جا کے تیری گھوڑا شکایت کر دوں گا. بس اتنے لفظ کہنے تھے کہ گھوڑے کے اندر بجلیاں بھر گئیں اور پھر آخرکار جو ہے دشمنوں کے نرگے میں آئے اور دشمنوں کے گھیرے میں آ گئے اور پکڑے گئے. خالد بن ولید نے اس کے ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ ان کے پیچھے آدمیوں کو بھیجنا چاہیے, مجاہدین کو بھیجنا چاہیے. ابھی مشورہ کر ہی رہے تھے ایک تازہ دم مجاہد آیا, اس نے منہ لپیٹا ہوا تھا, اس کے ہاتھ میں تلوار ڈھال اور نیزے تھے, اس کا گھوڑا تازہ دم تھا اور تیز رفتار تھا. وہ آیا مجاہد اور کفر کے جتھوں کو توڑ کے رکھ دیا اور ان کو زمین بوس کر دیا. اور وہ مجاہد جہاں جاتا تھا حیرت انگیز طور پہ اس کو اللہ پاک فتح عطا فرماتے اور وہ کفر کو کاٹ کے رکھ دیتا. یہ حیران کہ یہ میرے لشکر میں, خالد بن ولید رضی اللہ فرمانے لگے کہ میرے لشکر میں ایسے لوگ بھی ہیں, کمال ہے. اور جب ساری فتوحات ہوئی تو حضرت خالد بن ولید نے, اور ہاں خود کئی دفعہ خالد بن ولید ان دشمنوں کے نرگے میں آئے اور ان کو نکال کے لے آئے وہ مجاہد, اور اب ان کا گھوڑا جس طرف جاتا تھا دشمنوں کی فوجوں کی فوجیں ہٹ جاتی تھیں کہ یہ وہ آدمی ہے جو اس کے قریب آیا کٹ جائے گا. جب مارکہ ختم ہوا تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کے اس مجاہد سے پوچھا, آپ نے اپنا تعارف نہیں کرایا, منہ لپیٹا ہوا, آپ کون ہیں؟ خاموشی. پھر پوچھا آپ کون ہیں؟ خاموشی. پھر پوچھا تو ایک حیرت انگیز آواز آئی جو ایک عورت کی تھی, فرمانے لگی میں خولہ ہوں, زرار بن ازور کی بہن ہوں. مجھے پتا چلا کہ میرا بھائی صبح سے شام تک لڑتے لڑتے آخر دشمنوں کے نرگے میں آ گیا, مجھے پتا چلا. اور میں نے کہا کہ آپ سپہ سالار ہیں, اگر آپ سے اجازت مانگی تو آپ اجازت نہیں دیں گے, آپ اجازت نہیں دیں گے. بس پھر میں نے یہی کیا. جب ایمان کے اندر استقامت آتی ہے پھر اللہ جل شانہ کی مدد اتنی ساتھ ہو جاتی ہے کہ اللہ پاک پھر عورتوں کے اندر بھی وہ جذبہ عطا فرماتے ہیں جو بڑے بڑے مرد بھی جن کے جذبوں کو دیکھ کے حیران بن جاتے ہیں, اور صدیاں گزرنے کے بعد بھی عورتوں کے وہ جذبے سدا زندہ رہتے ہیں اور سننے والے حیران ہوتے ہیں, جیسے آج آپ اور میں حیران ہو رہے ہیں, سننے والے حیران ہوتے ہیں. جب ایمان کے اندر استقامت آتی ہے یہ چیز تب پیدا ہوتی ہے کہ چلتے چلتے آندھیاں بھی آئیں گی اور طوفان بھی آئیں گے, سن لے میری بات کو غور سے, آندھیاں بھی آئیں گی اور طوفان بھی آئیں گے اور چلتے چلتے ہواؤں کے جھکڑ چلیں گے. ہر برگ پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار اور دامن میں الجھ کر تجھے روکیں گے بہت خار. اور دامن کو بچاتا ہوا خاروں سے گزر جا, منزل تیری آگے ہے بہاروں سے گزر جا. میں کل ایک صاحب سے کہہ رہا تھا, عرض کر رہا تھا, ان کے اوپر حالات آئے. ان کا بیٹا یورپ میں ہے, اس پہ حالات آئے. تو میں نے ان سے عرض کیا, میں نے کہا یہ بتائیں, ایک تو ہم مانتے ہیں کہ اللہ اپنا تعلق عطا فرما, اللہ اپنی محبت عطا فرما, اللہ اپنی ذات عالی کا قرب عطا فرما, اور پھر بندوں پہ بعض اوقات عبادت کی وجہ سے قرب ملتا ہے اور بعض اوقات قربانی کی وجہ سے قرب ملتا ہے. یہ فرق آج یاد رکھ کے سن کے جائیے گا. بعض اوقات بندہ اتنی عبادت کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کو بہت بڑا قرب عطا ہوتا ہے, اور بعض اوقات بندہ اتنی عبادت نہیں کر سکتا. جگہ پڑی ہے, قریب تشریف میں آپ قریب تشریف لیں, جگہ بہت ہے, ذرا جلدی جلدی آ جائیں. اللہ والے جگہ بہت ہے, اب تو گرمی بہت ساری ختم ہوگی, مل مل کے بیٹھیں ذرا. حال میں بیٹھنے والے کبھی بے حال نہیں ہوئے, وہ تو ہر حال میں اللہ کی محبت میں رنگے گئے. حال میں بیٹھنے والے کہاں بے حال ہوتے ہیں. اب ایک طرف اللہ پاک سے اپنا قرب, اپنی محبت اور تعلق مانگتے ہیں. اب جب قرب ملنے کا وقت آتا ہے, اس کی دو صورتیں ہیں, یا تو بندہ بہت بڑا عبادت گزار بنے, متقی بنے, تعلق حاصل کرے. اگر وہ نہیں کر پاتا, پھر اللہ جل شان اسے کوئی استقامت حاصل کرنے کے لیے, اللہ پاک کا قرب اور تعلق ملنے کے لیے اللہ سے تھوڑ پہ قربانی بھیج دیتے ہیں. اللہ پاک اس میں مجاہدہ بھیج دیتے ہیں, پھر بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, لیکن اللہ پاک کی طرف سے قربانی بڑھتی چلی جاتی ہے. دیکھیں, ہم ایک چیز کو یاد رکھیں, ہمارا کام تو اللہ کے تعلق کو, اللہ کی محبت کو اور اعمال کو بے استقامت ہے. ہم نے تو اس پہ چہنا ہے, چلنا ہے. ایک ہے تدبیر اور ایک ہے تقدیر. ہمیشہ تقدیر تدبیر پہ غالب رہی ہے. میں ابھی اسی پچھلے 10 کے بعد رات کو سفر پہ نکلا, احباب ساتھ تھے, ایک صحراؤں کی سفر پہ نکلا جہاں 2000 سال پرانی تہذیب اب بھی موجود ہے. سبحان اللہ, مجھے وہ واقعہ یاد آیا, اہل بیت کے سرتاج حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت امام حسن و حسین کا, جو صحراؤں کی زندگی میں چلے اور انہیں وہاں جا کے مہمانی ایک عورت کی قبول کی, وہ واقعہ یاد آیا اور پڑھا ہم نے. تو سفر میں سارے احباب نے مسنون دعاؤں کا اہتمام کیا. راستے میں ایک حادثہ ہوا, اور جس رخ میں میں بیٹھا تھا اس رخ میں ٹائر پھٹ گیا, اور صرف تھوڑے سے وقفے میں کنٹینروں میں گاڑی لگتی لگتی اللہ نے بچا دی. پھر ٹائر بدلا, پھر آگے گئے تو ایک اور حادثہ ہو رہا تھا, پھر اس سے بچے, پھر آگے گئے تو ایک اور جو ہے حادثہ ہوا, اور گاڑی جا کے ایک جو ہے لوہے کے حصے میں جا کے لگے. ہمارے جو ساتھ پہلے حادثے میں میرے ساتھ جو پیچھے ایک دوست بیٹھے تھے, ان کی ایک دم چیخیں نکلی, ہائی نکلی. تو میں نے ان سے کہا, گاڑی تو مجھے ہی لگنی تھی, میں تو چپ کر کے بیٹھا ہوا ہوں خاموش. گاڑی تو مجھے ہی لگنی تھی نا, پہلے سائڈ میری تھی. گاڑی کا ٹائر اگلا پھٹا, پھٹا بھی اگلا, پچھلا نہیں پھٹا, اگلا پھٹا, اور سڑک سے گاڑی نیچے اتری, اور 7 کنٹینر کھڑے ہوئے تھے. اللہ کا امر تھا, نہیں لگی. یاد رکھنا, پڑھے ہوئے مسنون اعمال کبھی ضائع نہیں جاتے. اللہ بڑے حادثوں سے بچا دیتا ہے. تو کیا سمجھتا ہے کہ میرے عمل کیے ہوئے اور اللہ کا نام لیا ہوا اور اللہ کی محبت میں چند کلمات پڑھے ہوئے کیا وہ ضائع جائے گئے؟ نہیں ضائع جائے. تو میں نے اس سے کہا, میں نے کہا آپ کی تو ہائی نکل گئی بہت زیادہ. میں آگے بیٹھا تھا, لگ رہا پہلا تو نشانہ میں تھا, اور ہمارا جو دوست ڈرائیو کر رہا تھا, میں نے اس سے کہا, میں نے کہا لگتا یہ ہے کہ اس نے اللہ کی محبت کے سفر کے فضائل پڑھے ہوئے ہیں, کہ جو بندہ اللہ کی محبت میں شہید ہوگا اس کے یہ فضیلہ تو یہ فضیلہ تو یہ فضیلہ, اس لیے یہ آج گاڑی جو ہے بڑی عاشقانہ انداز سے ڈرائیو کر رہا ہے. ایک دفعہ جامع شہادت کی کوشش کی نہیں ملی, دوسری دفعہ جامع شہادت کی کوشش کی نہیں ملی, دوسری دفعہ وہ صاحب 155 میں جا رہے تھے گاڑی جو ہے. میں نے اس سے کہا, میں نے کہا کہاں جا رہے ہو, سوئی پہ نظر ڈالو, 155 کی رفتار میں جا رہے تھے. تو میں نے کہا لگتا ہے کہ موت کے کنویں میں چلانے کی انہوں نے مشق کی ہوئی تھی, جبکہ میں نے ان سے عرض کیا تھا 100 سے اوپر نہ جانا. تدبیر کے اوپر تقدیر غالب ہوتی ہے. پھر ہاتھ جو ہے سارے مجھے بتانے لگے کہ بچوں کی بس جا رہی تھی کلک کہار میں گر گئی. میں نے کہا کس نے بریک کو ڈھیلا کیا اور کس نے اس ڈرائیور کو نیند اور اونگ دلائی, یا جو بھی کچھ ہوا اس کے دماغ کو کنفیوز کیا, اور تقدیر تھی تقدیر. ہم اسکردو تھے, خپلو کا سفر کر رہے تھے, خپلو ضلع ہے, اس سے آگے سیاچین شروع ہوتا ہے. راستے میں سڑک مسلسل دریا کے ساتھ چل رہی تھی, مسلسل دریا, اور دریا بھی اتنا گہرا, وہ کہنے لگے کہ کئی سال پہلے اس کے اندر پنجاب سے ایک ڈرائیور آیا تھا, وہ چلا رہا تھا, اسے یہاں کے پہاڑی راستوں کا تجربہ نہیں تھا, اور لمبی ڈرائیونگ میں اس کو اونگ آئی اور بس گئی. آج تک بس نہیں ملی, جبکہ موسم سرما میں یہاں پانی بہت نیچے چلا جاتا ہے اور سردی میں برف ہوتی ہے, بس ملی ہی نہیں, اتنا گہرا دریا ہے. تقدیر ہماری تدبیروں پہ سدا غالب رہے گی, لیکن ہم جس چیز کا ہمیں حکم ملا ہے وہ حکم یہ ملا ہے کہ تم یہ عمل کرو گے تو یہ نفع پاؤ گے. اگر اس عمل کرنے کے بعد, غور سے سمجھیے گا, اس عمل کرنے کے بعد بھی اللہ جل شانہ کی طرف سے موت ہے تو انشاءاللہ یہ کامیاب جائے گا. کیوں؟ مانتے مانتے اس کے پاس گیا ہے, مانتے مانتے اس کریم کے پاس گیا ہے. جو استقامت کی زندگی گزارتے ہیں, حالات ان پہ آتے ہیں اور استقامت کی زندگی گزارتے ہیں, میرا اللہ ان کے ساتھ ایسی مدد بھیج دیتے ہیں اور ایسی نصرت بھیج دیتے ہیں, اور اللہ ان کے ساتھ ایسا تعلق عطا فرماتے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے. حالات اس زندگی میں آئیں گے, بعض اوقات انسان مانگتا نہیں بھیجے جاتے ہیں. انسان نہیں مانگتا, کوئی تکلیف مانگتا ہے, کوئی بخار, کوئی حادثہ, نہیں مانگتا. لیکن بعض اوقات بندے کے اوپر کچھ چیزیں بھیجی جاتی ہیں اور اللہ جل شانہ کی طرف سے بھیجی جاتی ہیں, بندے کے اوپر چیزیں اللہ جل شانہ کی طرف سے بھیجی جاتی ہیں, اور یہ بھیجی اس لیے جاتی ہیں کہ میرے بندے کو میری محبت کا قرب چاہیے, وہ عبادت سے یہ دے نہیں سک رہا, اب تھوڑا سا قربانی اور مجاہدے سے میں اس کو وہ قرب, اور بندہ اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہوں, مسلسل اعمال میں لگا ہوا. میں رات ایک صاحب سے یہی بات عرض کر رہا تھا کہ آپ اعمال میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ پاک کی منشا کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں, اور آپ کا بیٹا بھی لگا ہوا ہے اور اللہ کی محبت اور منشا کو بھرپور پورا کرنے کی کوشش کر رہا, لیکن اس کے باوجود حالات ناموافق جا رہے ہیں, پھر معلوم یہ ہوتا ہے کہ میرے رب کی منشا کوئی اور ہے, اور وہ منشا یہ ہے کہ میرا بندہ میری محبت سے دور ہو جائے گا. حدیث کے الفاظ کا مفہوم ہے, ایک بندہ یا رب کہتا ہے, آسمانوں سے زمین سے آواز آسمانوں پہ عرشوں پہ جاتی ہے, تو الفرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ کوئی مجبور بندہ, کوئی پریشان آدمی تیری ذات عالی کو پکار رہا ہے, اللہ اس کی ضرورت پوری کی جائے، اللہ اس کا دکھ دور کیا جائے، اللہ اس کا غم دور کیا جائے، اللہ اس کی تکلیف کو ختم کیا جائے، تو اوپر سے آواز آتی ہے اللہ کی جل شانہ کی طرف سے کہ میرے بندے اگر اس کی تکلیف کو دور کر دیا گیا تو یہ مجھے بھول جائے گا، کمزور ہے، لہذا ابھی فی الحال اس کو اس تکلیف میں رہنے دو۔ کہنے لگے ڈاکٹر صاحب ٹیکہ لگا دیں، بڑی تکلیف میں ہے۔ کہنے لگے ٹیکہ لگانے کو تو لگا دوں گا، لیکن مسئلہ دل کا ہے، میں ان کو ایسا ٹیکہ نہیں لگا سکتا جس سے ان کا جسم سن ہو جائے، کہ دل کی دھڑکن ہارٹ پلپٹیشن پہلے سے کمزور ہے، اگر میں نے اس کو یہ ٹیکہ لگا دیا یہ درد تو شاید اس کو قبول ہو جائے لیکن کہیں دل کی حرکت بند نہ ہو جائے، اور یہ درد تو اس کو موت نہیں دے سکتا، تکلیف دے رہا ہے لیکن دل کی حرکت اگر بند ہو گئی تو یہ مر جائے گا، لہذا اس کی ہائے ہائے میں قبول کروں گا، اس کو میں پین کلر یا درد کو دور کرنے کی گولی ٹیکہ نہیں دوں گا، کہ میری نظر اس کی ای سی جی پہ جو مشین چل رہی اس پہ ہے کہ اس کے دل کی دھڑکن ٹوٹ ٹوٹ کے چل رہی ہے، میرے سامنے اس کا درد نہیں اس کا دل ہے، میرے سامنے اس کا درد نہیں اس کا دل ہے، دل وہ ساری کائنات کا بنانے والا رب، وہ مسبب الاسباب اس بندے کو کیسے چلا رہا وہی جانتا، وہی جانتا۔ مشین لیتے ہیں نا کوئی، اس کے ساتھ ایک کتاب ملتی ہے کہ دیکھو مشین ہم نے بنائی ہے، ہماری کمپنی نے بنائی ہے، مشین کو چلانا بھی ہماری کتاب کے مطابق، ہماری مرضی کے مطابق، مشین ہماری ہو چلاؤ اپنے مزاج سے، اور پھر کہو مشین خراب ہو گئی، ہمیں نفع نہیں دے رہی، تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ اللہ جل شانہ نے ہمیں بنایا ہے، اور میرا اللہ ہمیں کیسے چلانا چاہتا ہے، یہ تو کسی فقیر کے پاس بیٹھ کے یہ بات سمجھ آئے گی، ورنہ تو تھوڑی سی پھر تکلیف آئے گی تو خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ خود اللہ پاک جل شانہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کتنا نادان ہے، کتنا نادان ہے، کتنا نادان ہے۔ ایک میری آپ کی تدبیر ہے، ایک اللہ جل شانہ کی تقدیر ہے، پھر جو اس پہ استقامت اختیار کرتا ہے، پھر جو اس پہ استقامت اختیار کرتا ہے۔ ایک اللہ والے تھے، وہ مسلسل بیمار رہتے تھے اور ان کی دعاؤں سے جو بیمار آتا وہ ٹھیک ہو جاتا، کہ حضرت یہی دعا آپ اپنے لیے بھی فرمائیں، فرمائے شرم آتی ہے کہ وہ کہے گا کہ اب تک تجھے میٹھی چیزیں دیتا رہا، وہ تو کھاتا رہا، ایک کڑوا تحفہ دے دیا، وہ تو نے تھو کر دیا، اور تو کہتا ہے کہ پھر میٹھا دے دو، شرم آتی ہے۔ ایک اللہ والے تھے، ان کو تکلیف ہوتی تھی نا، تکلیف، یہ اللہ والوں کی ادائیں عرض کر رہا ہوں، ہر پھول کی اپنی ایک خوشبو ہے، یہ درویشوں کی، اولیاء کی زندگی کی ادائیں عرض کر رہا ہوں۔ ایک اللہ والے، ان کو کوئی تکلیف ہوتی تو زور زور سے، تھوڑی تکلیف ہوتی ہائے ہائے زور زور سے کرتے ہیں، کہ حضرت تکلیف تو اتنی نہیں ہے، آپ ہائے ہائے بڑی زور سے کر رہے ہیں۔ فرمائے اللہ پاک فرمائے گا اچھا، بہادر بننے کی کوشش کرتا ہے، پھر اور رگڑا لگاتے ہیں، کہنا کہ اللہ نا اتنا بس بہت ہے، اللہ بہت ہے، نا نا بس بس اتنا بہت ہے۔ اور ایک اللہ والے تھے، ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی، حد سے زیادہ تکلیف ہوتی، پھر تھوڑی سی کرہا نکالتے تھے، حضرت تکلیف تو آپ کو بہت زیادہ ہے، آپ کی ہمت استقامت حوصلہ ہے، تو حضرت فرماتے بھائی اللہ پاک جل شانہ نے اب تک راحتیں خوشیاں دی، پھر ایک تکلیف بھیج دی، پھر ہائے ہائے کر کے اللہ کہے گا میرے بندوں کو میرے شکوے کرتا ہے، صرف میرے شکوے کر کے ان کو ہائے ہائے سکھاتا ہے، واہ یار واہ، پھر دوستیوں کے دعوے بھی کرتا ہے، کہتے مجھے ہائے ہائے کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ جب اس کریم سے محبت اور تعلق بن جاتا ہے، جب اس کریم سے، حضرت شیخ فرید الدین شکر گنج، بابا فرید پاک پتن شریف والے شیخ شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، راستے میں جا رہے تھے، ٹھوکر لگی گھوڑے کو، اور گھوڑا منہ کے بل گرا، جب گھوڑا منہ کے بل گرا یونس کہاں ہے؟ اس کو بٹھاؤ. درود شریف پڑھتے ہیں سارے، فارغ نہ بیٹھیں، درود شریف پڑھتے رہیں. تو گھوڑا منہ کے بل گرا، گھوڑا منہ کے بل گرا اور شیخ بھی خود گر گئے اور منہ کے بل گرے اور بہت چوٹ لگی اور بہت دیر تک پڑے رہے ہشی میں. قدرت خدا کی تنہا تھے اور بستی والے جن جہاں مسافر تھے وہاں ان کو کوئی جانتا نہیں تھا کہ اتنی بڑی ہستی ہیں. ایک راہی گزرا، مسافر گزرا، انہوں نے کہا کوئی مسافر گرا ہوا، انہوں نے اٹھا کے چھاؤں پہ سلایا، گھوڑے کو سیدھا کیا، منہ میں پانی ڈالا، ہوش آ گیا اور ہوش میں آ کے ایک عجیب بات کہی، کہا الحمدللہ 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 الحمد، بس کچھ لفظ نہیں کہہ رہے تھے. وہ جو بندہ تھا وہ کہنے لگا کہ ہے کوئی اللہ کے ولی، اتنا منہ سے ناک سے خون بہ رہا اور جسم سارا بھر گیا خون سے اور یہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ. اس بستی کا ایک بندہ آیا تو وہ شیخ کا غلام تھا، بیعت تھا آپ سے، مرید تھا، اور وہ ایک دم آ کے لپٹ گیا کہ حضرت آپ کو کیا ہوا؟ پھر لوگوں کو پتا چلا کہ یہ تو شیخ فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ ہیں. پھر انہوں نے کپڑے صاف کیے اور لباس لے آئے، طبیعت بحال ہوئی، دودھ لے آئے اور پھر خون رکا. تو شیخ سے پوچھا حضرت آپ بار بار الحمدللہ فرما رہے تھے. فرمایا الحمدللہ اس لیے عرض کر رہا تھا کہ میں نے اس کریم کی ساری عمر نعمتیں دیکھی ہیں، راحتیں دیکھی ہیں، خوشیاں دیکھی ہیں، اگر وہ اس غم دے کے مجھ سے راضی ہے تو میں کہہ رہا ہوں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ خوشیاں بھی تو نے دی ہیں، اللہ غم بھی تو نے دیے ہیں، اگر تو مجھے اس حال میں رکھ کے خوش ہے تو میں بھی خوش ہوں، راضیہ تم مرضیہ. یہ صحابہ اہل بیت کی زندگی کے ساتھ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کیوں آیا؟ کہ وہ اللہ سے راضی ہیں. اللہ سے راضی سے مراد کہ اللہ نے ان پہ جو حال بھیجے وہ اللہ سے راضی ہیں، وہ اللہ سے راضی ہیں. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن، اہل بیت کا قافلہ جا رہا ہے، اونٹوں پہ سوار ہیں اور جن اونٹوں کے اوپر کھانے پینے کا سامان لدا ہوا وہ اونٹ گم ہو گئے، راستہ بھٹک گئے اور گم ہو گئے. اب بھوکے پیاسے ایک جھونپڑی میں گئے، دیکھا کہ ایک خاتون ہے، بیٹھی ہے بیچاری، ایک بکری اس کے پاس، کمزور سی بکری، کہ اماں ایسے ایسے مسافر ہیں کچھ کھانے پینے کو مل جائے. کہنے لگی یہ بکری ہے کمزور سی، اس کا دودھ دو کہ آپ پی لیں. اہل بیت کی ہاتھوں کی برکت کہ اس کا دودھ دوہا، برکت ہو گئی، اس دودھ کو پیا. کہنے لگی اما کچھ کھانے کو مل جائے، کہنے لگے بکری کی سوا کچھ ہی نہیں ہے، اس کو ذبح کر لو، پکا کے کھا لو. انہوں نے اس کو ذبح کیا, اس کو پکا کے کھا لیا اور چلے گئے, اور یہ کہہ گئے ہم مدینہ کے اہل بیت ہیں, اگر کوئی تکلیف ہو تو ہمارے پاس آنا, ہم تیری مدد کریں گے. سبحان اللہ, شہنشاہوں کے سب سے بڑے سخی اہل بیت. اب بھائی کا جب خاوند آیا, اس نے دیکھا کہ بکری نہیں ہے اور یہ ساری ہر طرف جو ہے خون ہے, اور اس نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا ایسے ایسے کچھ مدینہ کے مسافر اہل بیت آئے تھے اور کہنے لگے کہ ہمارے ساتھ نسبت نبوی ہے, کملی والی کی نسبت ہے ہمارے ساتھ, ہم ان کے نواسے ہیں اور ایسے آئے تھے, تو انہوں نے آ کے اس طرح کیا. وہ خفا ہوا کہ پتہ نہیں کون لوگ تھے اور کس طرح تھے, اور تو نے ایسی ان کے آنے پہ بات آئی گئی ہو گئی. ان دونوں پہ غربت اور تنگ دستی بہت بڑھ گئی. تو ایک دفعہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے دروازے میں بیٹھے تو دیکھا کہ ایک مائی ہے جو بکریوں کی مینگنیاں چن رہی ہے راستوں سے, اور وہ چن چن کے بیچتی تھی اور اس سے گزارا کرتی تھی. اس کو پہچان لیا, یہ تو وہی مائی ہے جس کی بکری کو ہم نے دودھ بھی پیا تھا اور اس کا گوشت بھی کھایا تھا. اور اس مائی سے کہنے لگے اما تو نے ہمیں پہچانا نہیں؟ کہنے لگے نہیں, مجھے میں نے تو آپ کو نہیں پہچانا اما, میں وہی ہوں جو آپ کے پاس جنگل میں آیا تھا اور آپ نے خدمت کی تھی. کہنے لگا ہاں بیٹا, میرے حالات بدل گئے ہیں, غربت اور تنگ دستی آ گئی ہے, اب مدینہ کی گلیوں میں بکریوں کی مینگنیاں اور گوبر چن کے اکٹھے کر کے بیچتی ہوں, اور جو ہے پھر میں لوگوں کو اس سے کچھ مجھے مل جاتا ہے. تو کہنے لگے اپنے غلام کو بلایا اور غلام سے کہا کہ اسے 1000 بکریاں دے دو, 1000 بکریاں, اور 2000 اشرفیاں دے دو, اور میرے بھائی حضرت حسن رضی اللہ کی خدمت میں ان کو لے جاؤ. وہ 1000 بکریاں دی اور 2000 اشرفیاں دی, اور حضرت حسن کے پاس پہنچے کہ بھائی نے کیا دیا؟ انہوں نے یہ دیا, پھر میری طرف سے بھی اس کو 1000 بکریاں دے دو اور 2000 اشرفیاں دے دو, اور ان سے کہا کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بھائی کی ان کی خدمت میں لے جاؤ. اور ان کی خدمت میں جب پہنچے تو کہنے لگے ایسے پہلے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچے تھے, پھر حضرت حسن کی خدمت میں پہنچے, اب آپ کی. فرمایا میری طرف سے اس کو 4000 بکریاں اور 4000 درہم دے دو. اور فرمایا کتابوں میں ایک بات عجیب آتی ہے کہ ان کے پاس جب ہوتا تھا تو یوں سخاوت کرتے تھے, اور جب نہیں ہوتا تھا تو ایک وقت ایسے ہوتے تھے کہ فاقے آتے تھے, وہ ہر حال میں اللہ سے راضی تھے. جب اللہ نے عطائیں کر دی تو اللہ کا مال ہے اللہ کو دے دیا, اور جب اللہ جل شانہ نے اللہ پاک جل شانہ نے لے لیا تو اللہ کا مال ہے اللہ نے الحمدللہ ہر حال میں راضی. میں فقیر جو ہے وہ فقیر تما نہیں کرتا اور منع نہیں کرتا اور جمع نہیں کرتا. ہمارے یہ سامنے بیٹھے ہیں منصف صاحب ملتان سے, آج میرے پاس شاپر لے آئے. وہ ایک دفعہ آئے تھے اپنے احباب کے ساتھ تو کہنے لگے حج پہ جا رہے ہیں, تو احرام اور کپڑے, اور میرے احرام تھے. وہ ایک ساتھی نے کہا کہ انہیں جی مجھے دے دیں کفن کے لیے, تو میں نے کہا میرے کفن کا کیا بنے گا. ایک دوسرے نے اور دو سیٹ تھے وہ دونوں نے لے لیے. کچھ نے کہا جی مجھے کپڑے دے دیں, میں نے ان کو کپڑے دے دیے, بس پہنا ہوا سوٹ سبا کی لے لیے. اب یہ لے آئے, میں نے کہا میری ضرورت تو پوری ہو گئی, میرا احرام بھی ہو گئے, کپڑے بھی سل گئے, تو آپ واپس لے جائیں. میں نے انہیں واپس دے دیے. کہاں سے چیز آئی, کہاں چلی گئی, اللہ پاک نے کون سی نعمت آئی, کس کے ذریعے کہاں بھجوا دی, یہ اس کا نظام ہے, چل رہا اللہ چلا رہے. لیکن سمجھ عاشقوں کو آئے گی, عقلوں کو نہیں آئے گی, جو عقل سے چلنے والے ہیں ان کو نہیں آئے گی. ویسے بھی فقیر کی سمجھ جو ہے عاشقوں کو آتی ہے, عقل والوں کو نہیں آیا کرتی. عقل والے تو اپنی عقل سے 100 قسم کے مسئلے بھی ڈھالتے ہیں, گھڑتے ہیں, پھر آگے دلیلیں بھی دیتے ہیں, پھر جسٹیفیکیشن اور توجیہات پتنی کیا سے کیا کرتے ہیں. حالات اگر صحابہ اہل بیت پہ آئے ہیں, وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہزاروں بکریاں دی, وہی لوگ ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پاس, حضرت حسین کے پاس ایک مہمان آئے اور انہیں پر تکلف کھانا دیا. کہنے لگا میں نہیں کھاؤں گا. وہ جو سامنے بوڑھا شخص بیٹھا ہے وہ تو سوکھی روٹیاں جو کے کھا رہا, پہلے بتاؤ وہ کیوں یہ نہیں کھا رہا؟ کہا کہ وہی تو امیر المومنین حضرت علی ہیں. سبحان اللہ, وہ اللہ پاک نے ان کو یہ دیا ہے, وہ اس منشا پہ بیٹھے ہیں کہ الحمدللہ اللہ تو نے اگر یہ نعمت دے دی ہے میں اسی پہ راضی ہوں. میں کہ دکھی آدمی اللہ پاک جل شانہ کے پاس قیامت کے دن جب جائے گا, اوہو, اس پہ جو نوازشات اللہ پاک کریں گے, اس پہ جو عنایات کریں گے اللہ پاک, فرمایا کائنات اس نوازشات اور عنایات کو سوچ ہی نہیں سکتے ان پہ جو نوازشات ہوں گے. یہ بخار والوں کو ایک دن کا بخار جس شخص کو آئے گا, ایک دن کا بخار اس کو ایک سال کی عبادت کا ثواب ملے گا. بخار مانگا نہیں آ گیا, لیکن اس پہ عبادت کا ثواب ہے. ہر حال میں اس کریم کی طرف ہماری طبیعت ڈھلتی بڑھتی چلی جائے, ہر حال میں. عمل کا وقت آیا, امتحان آیا, میں نے عمل پورا کر دیا, اب اس کو قبول کرنا اس کریم کا کام ہے, میرا کام تو عمل کو پورا کر دینا ہے. فیصلے اس کے ہاتھ میں ہیں. پھر عمل کو پورا کرنے کے بعد عمل پہ یقین ہو یا اللہ تو نے عمل دیا تھا اور میں نے اس کو پورا کر دیا, اب مجھے یقین ہے کہ تیری مدد میرے ساتھ آ کے رہے, اور اللہ کی مدد آتی ہے. جیسے میں نے اپنی گاڑی کے حادثے کی بات سنائی کہ اللہ نے بڑے حادثے سے بچا دیا, اس میں بھی اللہ کی طرف سے خیر ہوگی. ہمیں سمجھ آئے نہ آئے, ہماری عقل مانے نہ مانے, ہمارے احساس میں ادراک ہو نہ ہو, لیکن اس میں اللہ کے ہر معاملے میں خیر ہوتی ہے, ہر معاملے میں خیر ہوتی ہے. زندگی میں راحتیں خوشیاں آتی ہیں. اور پھر ایک بات بتا دوں, کہنے لگے جب سے میں نے نماز پڑھنا شروع کی ہے پریشانیاں بڑھ گئی ہیں. یہ شیطان اس کو ایک نیا عکس اور نئی انداز سے کیفیت دکھاتا ہے. پہلے میں مجھے کئی لوگ آ کے کہتے ہیں پہلے ہم بے دین تھے, اللہ اس کے حبیب سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کی نہیں مانتے تھے, بے لگامی کی زندگی گزارتے تھے, اب کملی والے کی محبت کا توق اپنے گلے میں ڈالا ہے, جب سے غلامی اختیار کرنے کی راہوں پہ چلے ہیں کچھ تھوڑا ٹوٹے پھوٹے, ہمارے اوپر تو مصیبتیں آنا شروع ہو گئیں. آج ایک دو چیزیں بتا دوں, دو چیزیں. ایک تو وہ مصیبت پہلے سے لکھی ہوئی تھی تو جس حال میں ہوتا تجھے ملنی تھی, اس میں بھی اللہ کی کیا منشا ہے کہ اللہ تجھے اپنا اس مصیبت پہ کتنا قرب دینا چاہتے ہیں, کتنا قرب دینا چاہتے ہیں. جیسے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں نے بتائی کہ ٹھوکر لگی اور زخمی ہو گئے اور الحمدللہ کا مسلسل بار بار کہہ رہے ہیں, الحمدللہ کہ اے میرے مولا اگر تو نے مجھے اس حال میں رکھا ہے, اگر اس حال میں رکھ کے تو مجھ سے راضی ہے تو میں تجھ سے راضی ہوں. مصیبت آئے اور مصیبت پہ اللہ جل شانہ کی طرف رجوع بڑھ جائے, اس کو مومن کہا کرتے ہیں, اور مصیبت آئے اور مصیبت میں بے حال ہو جائے اس کو کافر کہتے ہیں. مومن کیوں خودکشی نہیں کرتا؟ ایک عجیب نظام ہے, کہتا ہے میں نے اپنی ساری تدبیریں اور ساری کوششیں لگائیں اور محنت کی, میرے اللہ کو منظور نہیں تھا, نہیں ہوا. جب لفظ اللہ آتا ہے نا دل کو ایک عجیب تسلی سی مل جاتی ہے. اور کافر کہتا ہے میں نے ساری کوششیں کی, حالات میرے موافق کو کیوں نہیں ہوئے, لہذا میں مر جاؤں. مومن کہتا ہے نہیں, میں نے ساری کوششیں کی, اللہ کی طرف رجوع بھی کیا, تدبیر بھی اختیار کی, اسباب بھی اختیار کیے, پھر حالات میرے موافق نہیں آئے, معلوم ہوتا ہے کہ میرے رب کی منشا یہی ہے. یہ مومن کہتا ہے میرے رب کی منشا یہی ہے, یہ چیز اسے بچا جاتی ہے. حرام موت سے. اور یہ چیز اسے بچا جاتی ہے اللہ جل شانہ کی نافرمانی سے, اللہ کی نافرمانی سے. اور پھر اجتماعی خودکشیاں نہیں ہوتی, اس لیے کہ میں نے تو اللہ کے ساتھ کوشش کی تھی, اپنی ہر تدبیر اختیار کی, اب میرے اللہ کو یہی منظور ہے. تو اللہ پاک اب تجھے اگر یہی منظور ہے تو پھر میں تیری رضا پہ راضی ہوں, میں تیری ہر رضا پہ راضی ہوں. ادھر مانگتے ہیں کہ اللہ پاک اپنا قرب دے, ادھر وہ عبادت, وہ تقویٰ, وہ اللہ کا تعلق وہ اللہ کو دے نہیں سکتے, ادھر قرب مانگتے ہیں, ادھر قرب مانگتے ہیں, ادھر وہ دے نہیں سکتے, پھر اللہ پاک اس کے بدلے میں قربانی دے دیتے ہیں. قرب دینے کے لیے قربانی, کبھی بچوں کی قربانی, کبھی بیوی سے قربانی, کبھی مال کے ذریعے قربانی, کبھی جدائیوں کے ذریعے قربانی, اور کبھی بیماری کے ذریعے قربانی, کبھی تکلیف کے ذریعے قربانی, پر اللہ قربانی دیتا ہے, مجاہدہ دیتا ہے اور قربانی لیتا ہے. اور جب یہ قربانی آتی ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ کیوں آیا. میں ایک صاحب سے کہہ رہا تھا, میں نے کہا اللہ کی منشا پہ چلو, اللہ کو اپنی منشا پہ نہ چلا تھا. اگر اللہ کی منشا پہ چلے گا نا بڑا سکھی رہے گا, اور اللہ کو اپنی منشا پہ چلانے کی کوشش کرے گا ساری زندگی پریشان رہے گا, ہے نا. ایک ہے کہ اللہ کی منشا, میں نے اپنے اسباب کے سارے درجات کو پورا کیا, اسباب جتنے بھی ہیں ان سب کے لیے میں نے کوشش کر لی, اب میرا اللہ نہیں چاہ رہا تو ٹھیک ہے اللہ, میں تو جو تیرا حکم ہے پورا کرتا ہی رہوں گا, اگر تو نہیں چاہ رہا تو اس میں کوئی تیرا امر ہوگا جو میری سمجھ میں نہیں آیا. بس یہ تو ہے اللہ کی منشا. اور ایک ہے کہ میری منشا, وہ یہ ہے کہ ایک ہے میں نے اللہ کی مانی, ایک ہے میں نے اللہ کو منوایا. وہ تو ان اولیاء کے ساتھ, ان انبیاء کے ساتھ اللہ پاک کا نظام چلا کہ 100 سال تک بیٹا مانگتے رہے. مجھے یہ بتائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے اندر کتنا خشوع, اللہ کا کتنا دھیان ہوگا, سوچو تو صحیح. وہ بے نیاز کیسا بے نیاز ہے کہ 100 سال تقریباً اللہ سے بیٹا مانگتے رہے. اللہ پاک نے تقریباً 100 سال کی عمر میں, 90, 95, 100 سال, مختلف روایات آتی ہیں کتابوں میں کہ بیٹا عطا فرمایا, اس کا نام اسماعیل رکھوایا, پھر بھی اس سے قربانیاں لیے جا رہی ہیں, سوچو تو صحیح. اور حضرت ذکریہ علیہ السلام کو بیٹا عطا فرمایا اور خود نام رکھ دیا, اس کا نام قرآن میں ہے کہ ہم نے اس کا نام یحییٰ رکھ دیا. اور پھر اللہ کی شان بے نیازی دیکھیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بادشاہ کی بھری عدالت میں ذبح کر دیا گیا, لیکن اللہ کی رضا پہ وہ راضی رہے. فرعون کی بیٹی کو نا اس کی لونڈی کنگھی کر رہی تھی, کنگھی کر رہی تھی, کنگھی کر رہے, اس کے ہاتھ سے کنگھی گری نا, تو ہاتھ سے کنگھی جو گری تو اس نے فوراً کہا کہ میں موسیٰ کے رب کی پناہ چاہتی ہوں. وہ چونک پڑی, اس نے کہا رب تو میرا باپ ہے, فرعون ہے. اس نے کہا موسیٰ کا رب تو رب نہیں, میرا باپ رب ہے. اس نے کہا نہیں, تو اس پہ ایمان نہیں رکھتی؟ اس نے کہا نہیں, میں موسیٰ کے رب پہ ایمان رکھتی. اس نے یہ بات جا کے نا اپنے باپ کو بتا, کہنے لگا میرے محل میں میرے خلاف سازش ہو, یہ کیسے ممکن ہے؟ دوست کو بلایا, اس نے کہا تو نے ایسا کہا ہے؟ اس نے کہا میں نے کہا ہے ایسا. کہا تو مجھ پہ ایمان نہیں لاتی, مجھے رب نہیں کہتی؟ کہا نہیں, تو بھی بندہ ہے, میں بھی بندی ہوں, تجھے مجھے پالنے والی ہستی کوئی اور ہے, میں تجھ پہ ایمان کیسے لا سکتی ہوں؟ اس نے کہا سوچ لے, اس پہ سزا بہت ہے. اس نے کہا جو سزا ملے گی قبول ہے, قبول ہے. تو اس نے کہا ایسا کرو, اس کو میرے سامنے لٹا کے اس کے ہاتھ پاؤں میں کیل گاڑ دو اور زمین سے اس کو گاڑ دو. اس کے ہاتھ اور پاؤں میں کیل گاڑ دیے گئے. تو ایک فرعون کے ساتھ جو بیٹھا تھا اس کا ساتھی, اس نے کہا جی اس کی ایک بچی بھی ہے. اس نے کہا اس کی بچی کو منگواؤ. اس کی بچی کو منگوایا اور کہا کہ دیکھ مجھے رب مان لے, ابھی بھی چھوڑ دوں گا, ورنہ تیرے سینے کے اوپر تیری بچی کو لٹا کے ذبح کر دوں گا. اس نے کہا اب ایمان اندر سرایت کر گیا ہے, اب استقامت آ گئی ہے, مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب, تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا, مجھے آ گیا ہے جینا, مجھے آ گیا ہے مرنا. انہوں نے کہا مرنا آ گیا ہے, بس رب ایک موسیٰ کا رب ہے, تو رب نہیں ہے. اس کے سینے پہ اس کی بچی کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا اور اس کا جسم لہو لہان ہو گیا. کہنے لگا اب بھی تجھے بچا سکتا ہوں, میں رب ہوں, میں چاہوں تجھے مار دوں, میں چاہوں تجھے بچا دوں, مجھے مان جا. کہنے لگا نا نا, مجھے آ گیا ہے جینا, مجھے آ گیا ہے مرنا. نہیں, اب جینا مرنا آ گیا ہے, اب اسی کے لیے جینا. ان الصلاتی و نسکی, ہاں میری نمازیں, میرا جینا, میرا مرنا, میرا زندگی, میری موت کریم اب تیرے لیے ہے اللہ, اب تیرے لیے ہے. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, تو نے خرید کر انمول کر دیا. تیرے نام تو مفت وکاندنیاں, تیرے بہانیاں نہیں میں مہننیاں, تیرے دردے کتیاں نال ادب, تیرے دردے کتیاں نال ادب. بس اب زندگی میں یہ مجھے یہ سمجھ آ گئی اور میں نے یہ چیز سیکھ لی ہے. اور اس کے بعد فرعون نے اس باندی کو بھی ذبح کر دیا اور پھر اپنے گھر گیا فخر سے اور اپنی بیوی کو بتایا آسیہ, اس دور کی سب سے حسین ترین عورت, حسن و جمال کا پیکر تھی, اور شیطان نے فرعون نے اس کو چن کے اس سے شادی کی تھی, اور اس کی چہیتی بیوی اور محبوب بیوی. کہنے لگا ایسے ایسے ایک فلاں لونڈی تھی نا, تو اس نے اپنی بیٹی کی کنگھی کرتے کنگھی گری اور اس نے میرے رب ہونے سے انکار کر دیا تھا, اور اس کو میں نے ایسا انجام اور ایسا مزہ سکھایا کہ ساری جو ہے ساری قوم وہ لرزہ براندام ہو گئی, ہر بندہ لرز رہا ہے کہ کہیں اگر میں نے ایسے کر دیا تو میرے ساتھ بھی ایسا انجام ہو جائے گا. اس نے کہا تو نے اس کے ساتھ کیا کیا, وہ تو سیدھی جنت میں گئی, میں بھی تجھے نہیں مانتی رب, میں بھی کب سے اللہ کے اور موسیٰ کے رب کو مانتی ہوں. ہے تو, اس نے کہا ہاں میں بھی. اس نے کہا تیرے ساتھ ویسا ہو سکتا ہے؟ کہا مرحبا, مجھے بھی جینا مرنا آ گیا ہے, وہ میں نے سیکھ لیا ہے, اس کی کریم کی شان اور محبت میں نے سیکھ لی ہے. کون سی طاقت تھی جس نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے قبیلے کو میدان کربلا میں شہید کرا دیا؟ ارے وہ اللہ کی محبت ہی تھی اور کیا تھا. جس نے یزید کی اطاعت کو قبول نہ کرانے دیا, جس نے کہا یزید تو جھوٹا ہے, فرعون تو جھوٹا ہے, اور موسیٰ تو سچا ہے, حسین تو سچا ہے. تاریخ تو بظاہر یہ بتا رہی, تاریخ بظاہر یہ بتا رہی کہ حضرت حسین اور ان کا کنبہ سارا کا سارا سوائے امام زین العابدین کے سارے شہید ہو گئے, لیکن تاریخ کہتی ہے وہ سارے فاتح ہیں, اور یزید بچ گیا اور اس کے ساری خلقت اسے اقتدار مل گیا, لیکن تاریخ کہتی ہے نہیں, یزید ناکام انسان, ناکام انسان, ناکام انسان. یہ فیصلے عجیب اور انوکھے ہوتے ہیں, فیصلے عجیب اور انوکھے ہوتے ہیں. جب اس کریم اور مولا سے محبت آ جاتی ہے پھر اس کے ہر فیصلے پہ لبیک کہنا آسان ہو جاتا ہے, لبیک کہنا آسان ہو جاتا ہے. جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک جدا کر کے تن سے یزید کی محفل میں تھال میں رکھ کے لایا گیا نا, تو یزید نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹ مبارک پہ اپنی چھڑی سے مارا اس ظالم نے. اور ایک درباری بیٹھا ہوا تھا, کہنے لگا ظالم خیال کر میں نے ان ہونٹوں کو کملی والے کو چوستے ہوئے دیکھا. ایک دفعہ یہ شہزادے بھوکے اور پیاسے تھے, میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک ان کو چسوائی تھی اور ان ہونٹوں کو میں نے آقا کملی والے کو چومتے ہوئے دیکھا ہے. حسین کے سامنے کیا چیز تھی؟ یہی تو تھی کہ اب تسلیم و رضا ہے, اگر تو اس پہ راضی ہے تو ہم راضی ہیں. یہی مولا کی محبت تھی. آسیہ کہنے لگی ٹھیک ہے, جو انجام آئے مجھے قبول ہے. اس ظالم نے کیا کیا, حضرت آسیہ کو اپنے بھری دربار میں ننگا کر دیا, کہا اس کے کپڑے اتار دو. اور یہ وہی فرعون ہے جو آج بھی مصر کے عجائب گھر کے اندر ساری دنیا کے لیے, یہ وہی فرعون ہے, ایک عبرت کا نظام بنا ہوا ہے, نشان بنا ہوا ہے کہ دیکھو جو ہماری محبت میں اس دنیا سے جاتے ہیں ہم ان کے ساتھ اپنی محبت کے کلمے لگا دیتے ہیں, سلام اللہ علیہا کرم اللہ وجہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور جو ہماری محبت ہماری نفرت میں جاتے ہیں ہم انہیں دنیا اور کائنات کے لیے عبرت کا نظام اور نشان بنا دیتے ہیں. اور پھر کہا کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں میں کیل گاڑ دو, اور لوگوں سے کہا اس کی زندہ کی کھال اتار دو. اور اسی وقت دعا کی حضرت آسیہ نے اور کہا, عجیب بات کہی فرعون نے, ہاں کفر کے نفسیاتی ڈھنگ ہوتے ہیں, کفر کے پاس بہت بڑی سائیکالوجی ہوتی ہے. کہا کہ اس کا منہ محل کی طرف کرو, جس محل میں آسیہ رہتی تھی نا اس کا منہ اس طرف کرو, اس کی آنکھیں اس طرف کرو, اس طرف کر کے اس کو لٹاؤ اور پھر اس کے ہاتھ پاؤں میں کیل مارو گاڑو, اور ہاتھ پاؤں میں کیل گاڑ کے پھر اس کی زندہ کی کھال ادھیڑو. اور زندہ کی کھال ادھیڑی اور اس کی لاش تڑپتی رہی اور وہ کہتی رہی نہیں تو رب نہیں, رب تو موسیٰ کا رب ہے. اچھا اب بھی نہیں مانتی؟ کہا اس کے سارے جسم پہ مرچیں ڈال دو. ہائے ہائے ماہی بے آب, ایسی مچھلی جو پانی سے نکلی وہ اللہ کی نیک بندی تڑپتی رہی تڑپتی رہی تڑپتی رہی تڑپتی رہی. اور پھر اللہ پاک جل شان سے عرض کی, اللہ اس سے بہتر گھر عطا فرما اور اپنی رضا عطا فرما. رب ابن لی بیتن فی الجنہ, یہ آیت ہے میں پوری نہیں پڑھ رہا, کہ اللہ پاک نے جنت میں گھر دکھایا. اور روایات میں آتا ہے کتابوں میں کہ حضرت آسیہ کے سامنے اللہ نے جب جنت کا گھر دکھایا اور اپنی رضا دکھائی نا, وہ سارے درد بھول گئی اس لیے فرمایا شہید کو اتنا بھی درد نہیں ہوتا جتنا کہ چونٹی کے کاٹنے پہ ہوتا ہے, کہ اس کے سامنے اللہ کی رضا کا نشہ ایسا ہوتا ہے اسے کوئی خبر ہی نہیں ہوتی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے جب وصال ہونے لگا نا, میرے آقا کے محبوب بیوی بھی تھی, مخلص ساتھی بھی تھی, اور جنہوں نے اپنا سارا مال اپنی ساری جان خرچ کیا اور کملی والے کے ساتھ ہر تکلیف میں ساتھی بنی, جب اس کا وصال ہونے لگا نا تو حضرت کملی والے میرے آقا نے فرمایا, اپنی سوکن کو اپنی دوسری میری دوسری بیوی جنت میں ہوگی ان کو میرے سلام کہہ دینا, آپ جا رہی ہیں نا جنت میں تو میرے سلام کہہ دینا. غشی میں تھی, ایک دم آنکھ کھلی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آپ کی پہلی بیوی, میں ہی آپ کی ہوں, وہ کون ہے؟ فرمایا فرعون کی بیوی آسیہ کا اللہ نے نکاح کر دیا جنت میں میرے ساتھ. تو کیا سمجھتا ہے؟ تو اللہ کی رضا کے لیے اگر کسی چیز کو چھوڑے گا, کتنی بڑی چیز کو, پھر اللہ تجھے محروم کر دیں گے. ہاں دنیا کی تھوڑی تکلیفیں شکست اور فتح کا نشان کبھی نہیں بن سکتی, تو شکست اور فتح کے نشان کو دنیا کی تکلیفیں اور دنیا کی شکست اور فتح سے موازنہ نہ کر. میرے حسین کا سارا قبیلہ بظاہر شکست کھا گیا تھا لیکن کائنات اور رہتی دنیا کہتی ہے حسین بھی کامیاب اور جو ہے سارے جتنے بھی تن شہید ہوئے تھے میدان کربلا میں وہ بھی کامیاب اور یزید اور اس کا قبیلہ سارا ناکام ہو گیا. تو اس لیے میرے دوستو اللہ پاک بعض اوقات استقامت عطا فرماتے ہیں بندوں کو اور یہ ملتی اس وقت ہے جب اللہ کی محبت میں بندہ کھو جائے اور پھر جب حال آتا ہے اس حال میں کہے کہ اللہ اگر تو اس حال میں راضی ہے تو میں راضی ہوں. پھر الحمدللہ 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 کی آوازیں اندر سے نکلتی ہیں اور پھر جب ان اہل بیت کے پاس ان اولیاء صالحین کے پاس پھر اللہ کے نیک بندوں کے پاس جب مال آتا ہے تو وہ خرچ کیے دیتے ہیں اور جب ان سے مال چلا جاتا ہے تو پھر انہی پہ فاقے آ جاتے ہیں اور انہی پہ جب فاقے آتے ہیں تو پھر وہ اس پہ راضی ہوتے ہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس مال آیا اشرفیوں کے توڑے بھرے ہوئے آئے اور جو تقسیم کرنا شروع کیا اور جو کرنا شروع کیا اور جو کرنا شروع کیا. شام کو لونڈی کہنے لگی کچھ افطار کے لیے کچھ لے آ. لونڈی کہنے لگی کہ اللہ کی بندی آپ نے تو اپنے افطار کے لیے کچھ رکھا ہی نہیں تھا, آپ کے افطار کے لیے کچھ ہے ہی نہیں, اور پانی سے روزہ کھول لیا. اس لیے دوستو زندگی میں حالات آتے ہیں اور آتے اللہ کی محبت پہ اللہ کے تعلق پہ آتے ہیں, اور اگر حالات آئیں اور اللہ کے تعلق اور اللہ کی محبت سے نہ ہٹائیں سمجھ لو وہ درجات کی بلندی اللہ کے قرب کو پانے اللہ کی محبت کو پانے کا ذریعہ بن جائیں گے. اور حالات آئیں اور اللہ کی محبت اور قرب کو سے دور کر دیں تو فرمایا پھر وہ انسان نقصان اور گھاٹے میں چلا گیا, اس میں حشاشت بشاشت ہو. یہ بزرگ گھر تشریف لے گئے تو بچے ایک دوسرے سے کھیل رہے ہیں اچھل کود کر رہے ہیں. بھائی کیا ہوا؟ کہا کہ آج ہمارے گھر وہ مہمان آیا جو کملی والے کے ہاں تین تین چاند رہتا تھا. کہا کون سا مہمان؟ کہا فاقے کا مہمان آیا. بچوں کی تربیت تھی کہ بچوں فاقے ایسے آتے ہیں, بچوں غربت آتی ہے تو اس میں بھی اللہ کی رضا میں خوش ہونا ہے. ایسی بچوں کی تربیت تھی کہ بچے اچھل کود کر رہے. اما نے کہہ دیا کہ بیٹا آج وہی مہمان آ گیا جو کملی والے کا مہمان ہوتا تھا, جو صحابہ اہل بیت کا مہمان ہوتا تھا, جو اولیاء صالحین کا مہمان ہوتا تھا. بیٹا اما کون سا مہمان؟ بیٹا وہ ہم نے تذکرے کرتے ہیں نا فاقے والا مہمان, آج وہ فاقے والا مہمان آیا. بچوں ہمارے گھر اس وقت کھانے پینے کو کچھ نہیں. واہ واہ, بچے کہنے لگے آج وہی مہمان آیا. تو بچے اچھل کود میں لگ گئے, اچھل کود میں لگ گئے. ایک اللہ والے فرمانے لگے کہ میں نے اپنے گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنے بھانجوں بھتیجوں کو بچوں کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بٹھا کے کملی والے کی ساری سیرت سنائی کہ میرے آقا کیسے پیدا ہوئے, کیسے تشریف لائے اور ان پہ نبوت کا تاج رکھا گیا اور ان کی شان کیا تھی. پھر سناتا رہا کئی دن, روز سناتا تھا. تو کہنے لگے سناتے سناتے نا ایک وقت آیا کہ میرے آقا کا دم واپسی رخصت کا وقت آیا, میرے کملی والے کا وصال کا وقت آیا. جب میرے آقا کملی والے کی دنیا سے رخصتی کا نقشہ بیان کیا تو کہنے لگے بچے باز تھے جو بلک بلک کے رو رہے تھے. اپنی نسلوں کی تربیت کریں, اپنے اندر کی تربیت کریں. اتنا غم اور دکھ ہے کہ ڈینگی بخار میں ایک بندے نے بھی توبہ کی طرف رجوع نہیں کیا کہ چھوٹے سے ایک کمزور سی مخلوق کو ایک طاقتور مخلوق پہ میرے رب نے غالب کر دیا. اور اللہ نے کہا ٹھیک ہے پھر آ جا, تو آج کا نمرود بن گیا ہے, تو میرے ساتھ کفر کے دعوے کرتا ہے, تو کہتا ہے مجھے دین کی لاجک سمجھ نہیں آتی, یہ حکم کیسا ہے سمجھ نہیں آتی. دیوانا تو ہاتھ میں چھوٹا سا موبائل لیے پھر رہا اور موبائل تیری لہروں کو امریکہ انگلینڈ اور پوری دنیا پہ ملا رہا اور تجھے تار نظر نہیں آتی, تو لہریں نظر نہیں آتی, ریز نظر نہیں آتی, تو اس کی لاجک تو بغیر سمجھے سمجھے بیٹھا ہے, کہاں بات ہوتی ہے, کہاں لہریں دکھا تیری بات کہاں جا رہی ہے, الفاظ کا تانا بانا ان کے ساتھ کیسے مل رہا. کہا کہ بھی ایک سینسی نظام ہے, ضروری نہیں مجھے سمجھ آ جائے, بس مجھے موبائل سے استفادہ کرنا ہے, مجھے موبائل سے نفع لینا ہے, ضروری نہیں مجھے سمجھ آئے نہ آئے. ایک سائنسی نظام ہے, سیٹلائٹ کا نظام ہے, انہوں نے اوپر سے سیٹلائٹ ملائے ہوئے ہیں, میری بات اس کے موبائل سے, اس کی بات میرے موبائل سے, مجھے سمجھ آ جاتی ہے. یہ تو تجھے سمجھ آئے بن سمجھے, یہ تو تجھے سمجھ آئے بن سمجھے, اس کی لاجک اور جسٹیفیکیشن تو تلاش نہیں کرتا, وجہ تلاش نہیں کرتا. میرے آقا کے احکامات اور کملی والے کے احکامات تو ان کی لاجک تلاش کرتا پھر رہا اور کہتا ہے ایسا کیوں ہوا, آج کے دور کا یہ حکم ضرورت نہیں ہے, یہ اس دور کی ضرورت تھی. کیسا دیوانہ ہے تو آج کے نمرود کے لیے پھر اللہ پاک نے وہی نظام چلایا ہے, پھر اللہ پاک نے وہی نظام چلایا ہے. ہاں نمرود کہتا تھا میں تمہارے رب سے مقابلہ کرتا ہوں, پھر اوپر تیر پھینکتا تھا, پھر تیر کو خون لگا ہوا نیچے گرتا تھا اور لوگوں کو دکھاتا تھا, لوگ پریشان ہو جاتے تھے. آج کا کفر بھی ایسی ایسی لاجک لائے گا کہ بندہ پریشان ہو جائے گا. اس دور کا کفر بھی وہی لاجک لایا تھا کہ تیر اوپر مارتا, ہوا میں تیر کہتا, کہا تمہارے رب کو میں تیر مارتا ہوں نعوذ باللہ اور اس کی فوجوں کو تیر مارتا ہوں, اور تیر جب نیچے گرتا تو خون آلود ہوتا تھا اور کہتا تھا دیکھو یہ خون پھرا کر کہاں سے لگ کے آیا. بندے پریشان ہو جاتے تھے, اللہ پاک نے اس کفر کو ڈھیل دی تھی. اللہ نے کہا ٹھیک ہے پھر میں تجھ سے نمٹوں گا, اور اس کا کفر ببانگ دہل سر پہ چڑھ کے بولا اور پہر بولا, بہت مال اور بہت خزانے اور بہت چیزیں, اور ایمان والے کمزور ہوتے چلے گئے, لیکن ان میں جو استقامت والے تھے وہ اپنے حالات کے مطابق ڈٹے رہے اور اللہ کی محبت کی روشن کے چراغ کو جلاتے رہے. ہواؤں کے تھپیڑے اور آندھیوں کے بہت بڑے بگولے اس چراغ اور اس شمع کو بجانے کی کوشش کرتے رہے لیکن نہ بجا سکے. پھر ایک وقت آیا اللہ پاک نے ایک لنگڑے اور کمزور مچھر کو بھیجا, وہ گھر کی طرف دوڑا اور گھر کے اندر آ کے بھی اس کمزور مچھر اس کے کان ناک کے اندر گھسا اور اللہ نے مچھر کے ذریعے اسے ذلیل کر دیا. کہیں ایسا تو نہیں آج کہ ہم نمرود نہ بن گئے ہوں, اس کی نافرمانی کر کے اس کے احکامات کی ہم لاجک توجیحات جسٹیفیکیشن تلاش کر کے اور اس کے احکامات پہ اعتراض کر کے کہیں آج کے ہم نمرود نہ بن گئے ہوں. اللہ والو ہر وبا ہر بلا اوپر سے حکم لیے بغیر نہیں آتی. امر الہی ہے, میرے اللہ کا امر ہے, واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون, کہ میں میرا امر ہر چیز پہ غالب ہے. ارے دیوانوں انسانوں اکثر تم میں سے جانتے نہیں ہو کہ میں چاہتا کیا ہوں, تم نہیں جانتے میری منشا کو, تم نہیں جانتے میرے احکامات کو, تم نہیں جانتے میری تدبیر کو, تم نہیں جانتے میری تقدیر کو, تم نہیں جانتے میں کس کے ساتھ کیا کرنے والا ہوں اور کیا کر چکا ہوں, تم نہیں جانتے. توبہ کی طرف ہماری مزاج طبیعتیں بڑھتی چلی جائیں, اب توبہ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے, توبہ کے علاوہ کوئی منزل نہیں ہے, توبہ کے علاوہ کوئی چیز ہی نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کے دور میں طاعون کی بیماری آئی, اور طاعون ایسا طاعون تھا کہ پھر ایک گھر کا اگر بندہ مر جاتا تھا پھر دوسرے کا انتظار کیا جاتا تھا, پھر سارے جب مر جاتے تھے کمرے کے دروازے کو دیوار اینٹوں سے گارے سے بند کر دیا جاتا تھا, وہی قبر بنا دی جاتی تھی, قبر کھودنے والے خود مر گئے, قبر کھودتے کھودتے خود قبروں میں چلے گئے, جگہ ختم ہو گئیں, کفن ختم ہو گئے, اتنا تعاون پھیلا. اور حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ رو رہے ہیں, یہ وہ ہیں جو اہل بیت کے ساتھی ہیں, بہت بڑے محدث ہیں, بہت بڑے ولی ہیں, بہت بڑے اللہ کے مجاہد ہیں, رو رہے. اور کہہ رہے کہ اللہ سب امت کی طرف سے سارے لوگوں کی طرف سے میں اکیلا توبہ کرنے والا ہوں، اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما، یہ بلا اور وبا تیری طرف سے آسمانوں سے آئی ہے، اللہ کوئی بلا اور وبا زمین سے نہیں آتی آسمان سے آتی ہے، اور اللہ ٹلتی بھی آسمانوں سے ہے، ٹلتی بھی آسمانوں سے ہے۔ میں نہیں کہتا آپ دوا استعمال نہ کریں، سنت سمجھ کے علاج ضرور کریں، لیکن اللہ کی ذات کو اگر چھوڑ دیا اور اللہ کی طرف رجوع نہ کیا اور اعمال اور اللہ کے تعلق کو میرے دوست کو اس سے منہ موڑ دیا، پھر دنیا اللہ پاک پریشان کر دیں گے، پھر مخلوق کے حوالے کر دیں گے، پھر یہ ذلیل ہو جائے گا، خوار ہو جائے گا، اور اس کا کوئی کام نہیں بنے گا جب تک میرے مولا کا در نہیں پکڑے گا، جو ساری کائنات کا داتا ہے، جو ساری کائنات کا مشکل کشا حاجت روا ہے، جب تک اس کا در نہیں پکڑے گا۔ سارے صحابہ، سارے اہل بیت، سارے اولیاء کرام، سارے صالحین، سارے کتب ابدال، اللہ کے غوث قلندر اور نیک درویشوں کا یہی طریقہ اور وتیرہ رہا، یہی طریقہ اور وتیرہ رہا۔ حالات کے آنے پہ استقامت ہو، پھر اللہ تدبیر کا اختیار کرنا سنت سمجھ کے ہو، ہم جو اعمال کر رہے ان اعمال کے اندر نفع اللہ نے ڈالا ہے، اور اس نفع آنے پہ اللہ کی طرف رجوع بڑھتا چلا جائے، ہماری زندگی اعمال کی طرف بڑھتی چلی جائے اور اللہ کی محبت اور اللہ کے تعلق کی طرف بڑھتی چلی جائے، اعمال سے نفع پانے کا یقین بڑھ جائے کہ میں یہ عمل کروں گا اللہ پاک اس کے ذریعے سے مجھے نفع دیں گے۔ اس دن ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ جی مجھے بلڈ پریشر اتنا تھا کہ آج تک جاتا ہی نہیں تھا، کسی چیز سے کنٹرول نہیں ہوتا تھا، اور جب سے میں نے 3 گھونٹ وضو کے پانی کے بعد پینا شروع کیے، کہاں میرا بلڈ پریشر اور کہاں گولیاں تھیں کہ میں 12 گولیاں کھاتا تھا، اب 1 گولی بھی نہیں کھاتا، ایسا عمل پہ یقین ہو۔ وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی پینا ایک مستحب عمل ہے، اور ایک مضبوط عمل ہے، ایک مستقل عمل ہے، اور شفا یابی کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اس عمل پہ یہ یقین ہو، کتنے لوگ ہیں کہ کتنی لا علاج بیماریوں کے لیے انہوں نے وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی پیا، اللہ نے لا علاج بیماریاں ختم کر دی۔ کیوں بھائی، ہوتی ہیں نہیں ہوتی؟ کیوں اللہ والے، ہوتی ہیں نا، اتنی بے شمار لا علاج بیماریاں ختم ہوئیں، ناممکن مسائل حل ہوئے، اور ناکام تدبیریں کامیاب ہو گئیں اعمال کی برکت سے، اللہ جل شانہ کے نام کی برکت سے، ان چھوٹے چھوٹے روحانی ٹوٹکوں کی برکت سے۔ یہ چھوٹے چھوٹے روحانی ٹوٹکے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ان ٹوٹکوں کی برکت سے اللہ پاک مخلوق خدا کو اتنا نواز رہے کہ آپ گمان نہیں کر سکتے۔ وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی کا کسی کو فائدہ ہوا؟ کوئی بیٹھا ہو تو کیا ہوا؟ کہتے ہیں میری اہلیہ کو ڈاکٹروں نے رسولیاں بتائی تھیں، کہہ رہے میرے حالات سرجری آپریشن کے نہیں تھے، کہتے میں نے ان کی نیت سے وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی پیا، ابھی عید کے بعد میں اپنے گھر گیا، الٹرا ساؤنڈ کرایا تو ڈاکٹر نے کہا بڑی نہیں ختم ہو گئی ہے اور آپریشن کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں بتاؤ، عقل انسانی مانتی ہے ظاہر میں، اور بتائیں کوئی؟ ہاں صرف وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی، کئی سال پرانی الرجی چلتی رہی ہے مسلسل، جب سے کہنے لگے میں نے یہ عمل وضو والا کیا 3 گھونٹ پانی، میری الرجی ختم ہو گئی۔ استقامت ہو عمل کے اندر، اللہ سے پانے کا 100% یقین ہو، اور اس سے اللہ سے ملنے کا 100% بھروسہ ہو، اور بتائیں کوئی؟ وضو کا صرف، ہاں جی کتنے لوگ بیٹھے ہیں، جھجک کیوں رہے ہیں، بعد میں مجھے بتاتے ہیں، سامنے نہیں بتاتے ہیں. وضو کے بعد تین گھونٹ پانی. ہاں کہنے لگے میرا گیس بھی ختم ہو گیا، یعنی تبخیر ختم ہو گئی، اور جوڑوں میں جو درد ہوتا تھا وہ ختم ہو گیا، جوڑوں کا درد. آپ یقین جانیے پرانے جوڑوں کے مریض میرے پاس آئے اور انہیں وضو کے بعد تین گھونٹ پانی بتایا. اللہ پاک جل شانہ نے ایسی تدبیر کی. ایک صاحب کو میں نے کہا آئی سائٹ کا مسئلہ، میں نے کہا وضو کے بعد تین گھونٹ پانی پی، اور وضو کے بعد تین گھونٹ پانی کے بعد میں نے کہا چوتھا گھونٹ جو ہے نا چہرے پہ ایسے چھینٹا مار دیا کر آنکھوں پہ. اس نے وہ کیا، چند لوگوں کو بتایا. ایک نے بتایا میری اینک اتر گئی، ایک نے کہا نمبر ٹھہر گیا، ایک کہا نمبر کم ہو گیا، ایک نے کہا جو تھر تھراتی تھی وہ ٹھیک ہو گئی، اور ایک نے کہا مجھے سب کچھ نظر آنا شروع ہو گیا. کسی کو فائدہ تھوڑا، کسی کو زیادہ، کسی کو مکمل، حسب توجہ حسب یقین. اعمال پہ استقامت اختیار کرتے ہوئے چلیں، اس کے ذریعے سے اللہ دنیا بھی دیتے ہیں، اس کے ذریعے سے اللہ آخرت بھی بناتا ہے. دنیا آخرت کی خیریں اور دنیا آخرت کی ساری جو ہے فتوحات، وہ اللہ پاک نے آقا کملی والے سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کے قدموں میں رکھی ہیں. جو آئے گا اللہ اس کو عطا فرمائیں گے. تو کیا خیال ہے، ہمارا رجوع اللہ کی طرف ہونا چاہیے نا اللہ والے، اور ہمیں توبہ کے بغیر کوئی گزارا نظر آتا ہے کوئی؟ کہ چھوٹے سے ایک حقیر سے مچھر کو اللہ نے نمرود کے اوپر پھر مسلط کر دیا کہ آج کا ہر فرد نافرمانی کی زندگی گزار کے نمرود بن چکا ہے، نافرمانی کی زندگی گزار کے نمرود بن چکا ہے آج کا ہر فرد. تو اس کے لیے توبہ کی ضرورت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عذاب بڑھتا چلا جائے، ناراضگی بڑھتی چلی جائے. اور سائنس کی دنیا میں اللہ نے دکھا دیا ہے کہ تمہارے پاس بہت بڑے بڑے ایٹم بم ہیں، لیکن میں جب اپنی ایک چھوٹی سی حقیر مخلوق کو بھیج کے تمہیں پریشان کرنا چاہوں گا، پھر تمہاری ساری تدبیریں ناکام کر دوں گا. ناکام ہو گئی، ساری تدبیریں ناکام ہو گئیں مچھر کے سامنے. اللہ نے حقیر سے مچھر کو، ایک ذلیل سے مچھر کو، ایک ایسا کہ جس کے اندر ایک لاکھ مچھر اکٹھے مٹھی میں ڈال کے مس لینا ایک پل میں مر جائیں گے. ایک لاکھ اگر اکٹھے کر لیں اور اسی میں ڈال کے بچے کو دے دینا، وہ بھی مسل کے مار دے گا. اللہ پاک نے اس مچھر کو مسلط کیا ہے اس کی نافرمانی کی وجہ سے. ساری قوم توبہ پہ آئے گی، جب تک نہیں آئے گی اللہ نافرمانی کی وجہ سے، جو اللہ کے سامنے ہم نمرود بن کے اللہ نے مچھر مسلط کیے ہیں، اللہ پاک کبھی ختم نہیں کرے گا. اور اس کے عذابات کی شکلیں، تبدیل ہوتی چلی جائیں گی. کبھی کس شکل میں عذاب آئے گا، کبھی کسی شکل میں عذاب آئے گا، یہ شکل تبدیل ہوتی چلی جائے گی. توبہ کریں، اور پھر جب اگر مصیبت آئے، پھر اس سے استقامت ہو، اللہ کی طرف رجوع ہو، اللہ کی ذات کی طرف ہمارا دھیان ہو، اور اللہ کی ذات سے ہمارا دھیان ہٹے نہیں بلکہ بڑھتا چلا جائے. آج کا ہمارا یہ پیغام ہے، پیغام ہمارا ہر درس بغیر پیغام کے نہ شروع ہوتا ہے نہ ختم ہوتا ہے. ہر درس میں ایک پیغام ہوتا ہے. ہمارا درس کو کسی کہانی سے شروع ختم نہیں ہوتا، بلکہ عبرت سے شروع ہوتا ہے، عبرت پہ ختم ہوتا ہے، سبق سے شروع ہوتا ہے، سبق پہ ختم ہوتا ہے. اس کی ابتدا، اس کی انتہا ایک سبق ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں اب لاہ عمل کیا ہے، اب چلنا کیسے ہے، تدبیر کیا ہے. ہماری زندگی کی یہ دن رات ہیں. ہمارا تو لنگر بھی سبق کے بغیر ختم نہیں ہوتا. کہ کتنے لوگ مجھے ہر دفعہ بتاتے ہیں، اب تو میں نے سوچا ہے کہ میں احباب سے عرض کروں، ہمارا جو درس کے بعد مجالے سے مجذوبی ہوتا ہے، لوگ اپنے مشاہدات تجربات بتاتے ہیں، اس میں لنگر کے بارے میں بھی بتائیں. کتنے لوگ کہتے ہیں کہ لا علاج بیماری میں اللہ کی محبت میں پکا ہوا لنگر کھایا اور ہماری بیماریاں ختم ہوئیں، ہمارے مسائل حل ہوئے، اور ہماری فلاں فلاں تکلیفیں ختم ہوئیں. مجھے بتاتے ہیں لوگ، ہمارا تو لنگر بھی سبق کے بغیر نہیں ہے، ہمارا لنگر بھی تو اس کے اندر بھی اللہ پاک کی طرف سے کوئی نعمت ملتی ہے جو اللہ کی محبت میں پکا ہوا ہے. یہی بات میں آپ سے اکثر عرض کیا کرتا ہوں اور نیٹ پہ میری دنیا میں جہاں جہاں لوگ میری بات کو سنتے ہیں سن رہے اور سنیں گے, کیونکہ بعض جگہ صبح کا اور بعض کا شام کا معاملہ ہوتا ہے, ان سے بھی عرض کرتا ہوں کہ فیس بک پہ جو ہے لکھا کریں اپنے مشاہدات تجربات لکھا کریں, اور ماشاءاللہ لوگوں نے لکھنا شروع کیے ہیں کہ اعمال سے جو نفع ہوتے ہیں جو چیزوں سے نفع ہوتے ہیں وہ لکھیں, اور جو دور بیٹھے اگر ڈاک کے ذریعے بھیج سکتے ہیں وہ ڈاک کے ذریعے بھیجیں, اور خواتین میرا درس سن رہی ہیں وہ لکھیں, اور آپ حضرات بتا نہیں سکتے لکھیں, ورنہ درس کے بعد اور لنگر نماز کے بعد وہاں اوپر جو ہے ہماری جو مجلس ہوتی ہے اس میں بتایا کریں. ہمارے ذریعے سے کوئی بندہ ایسا اللہ کی محبت میں آ جائے, میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کیوں نہیں بتاتے, بتایا کریں. اور ماشاءاللہ احباب بتاتے ہیں, اللہ جزائے خیر دے ہمارے ساتھیوں کو, لوگ پتہ ہی دور دور سے آتے ہیں درس میں, کہاں کہاں کن کن جگہوں سے آتے ہیں اور اپنے مشاہدات اور تجربات بتاتے ہیں. آج کے دور میں سرجری بغیر رسولی بغیر سرجری کے جا سکتی ہے؟ وہ کہتے ہیں میں نے وضو کا 3 گھونٹ اس نے نہیں پیا, بیوی نے, میں نے اس کی نیت کر کے پیا, آپ کے سامنے بتایا, انہوں نے کھڑے ہو کے بتایا. عقل انسانی تو نہیں مانتی, لیکن یاد رکھیے گا عمل کی برکت ایسا کر کے دکھا سکتی ہے. وہ کہتے ہیں میرے جوڑوں میں درد تھا وہ ٹھیک ہو گیا, مجھے الرجی تھی وہ ٹھیک ہو گئی, ساری عمر میں ایول کھاؤں گا, گولیاں کھاؤں گا, اینٹی ہسٹامین ٹیبلٹ استعمال کروں گا, کہ ہسٹامین بڑھ جاتی ہے تو اس کو الرجی کہتے ہیں اور انسولین کم ہو جاتی ہے تو اس کو شوگر کہتے ہیں. تو کہنے لگے کہ میں یہ کروں گا, اس کا علاج اللہ پاک نے ایک مستحب عمل میں رکھ دیا, مستحب عمل میں. سوچو, میری بات پہ غور کرو اللہ والو, مستحب عمل کی یہ طاقت ہے, سنت عمل کی کیا طاقت ہوگی اور فرض عمل کی پھر کیا طاقت ہوگی؟ یہ تو مستحب عمل کی طاقت ہے, پھر سنت کی کیا طاقت ہوگی, پھر فرض کی کیا طاقت ہوگی؟ اعمال پہ لائیں, اعمال پہ آئیں, سکھ پائیں اور سکھ پہ لائیں, آسانیاں پھیلائیں, لوگوں کی مشکلات کے لیے راستے ہموار کریں کہ لوگوں کی مشکلات ختم ہوں. یہ تسبیح خانے کا منشور ہے, یہ تسبیح خانے کا پیغام ہے. تسبیح خانہ نہیں, تسبیح خانہ این جی او ہے, سچ کہہ رہا ہوں. مخلوق خدا کی مشکلات کو حل کرنے کی سب سے بڑی این جی او ہے تسبیح خانہ. لوگوں کی تکلیفیں, لوگوں کے دکھ دور ہو رہے, جس کا سرجری نہیں ہوئی اس کا دکھ دور نہیں ہوا, جوڑوں کا درد دور نہیں ہوا, الرجی, یہ تو 3 واقعات ہیں, پتہ نہیں کتنے واقعات ہیں وضو کے, آپ کیا بتا رہے ہیں؟ مختصر بتائیں بھائی, مختصر. میں اب بھائی یہ انہوں نے کہا سورۃ کوثر سے مجھے فائدے ہوئے, ٹھیک ہے, اگر کوئی مولوی بتاتا تو اور بات ہے, یہ ممی ڈیڈی بتا رہا ہے. بھائی ناراض نہ ہونا, معذرت ہے آپ سے. اور میرے پاس تو اکثر اعمال کے نفع برگر فیملیاں بتاتی ہیں اور ممی ڈیڈی بتاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں یہ نفع ملا, یہ نفع ملا, یہ نفع. میں خوش ہوتا ہوں, میں کہتا ہوں ایسے بندے کھڑے ہوں, ایسے بندے کھڑے ہوں, مجھے خوشی ہوتی ہے ان کے کھڑے ہونے سے. اور اب یہ کھڑے ہوئے ہیں, سچی بات ہے, مجھے خوشی ہوئی ہے, راحت پہنچی ہے اور میرے دل میں ان کی محبت اور عزت بڑھ گئی ہے. ایسے لوگ کھڑے ہو کے بتائیں کہ ہمیں یہ اعمال سے نفع ملا ہے, ہمیں اللہ کی محبت سے یہ نفع ملا ہے. تسبیحانہ اللہ کے فضل سے ایک بہت بڑی این جی او ہے, یہ مخلوق خدا کی, نہیں ابھی نہیں بعد میں بتانا, مخلوق خدا کی نفع کے لیے لوگوں کے قرضے دور ہوئے, لوگوں کی مشکلیں دور ہو رہی, لوگوں کی بیماریاں دور ہو رہی, لوگوں کی پریشانیاں دور ہو رہی. بھائی این جی او کا مقصد یہی ہوتا ہے نا کہ لوگوں کی مشکلیں دور ہوں, بس ختم, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں اور لوگوں کے مسائل حل ہوں, بس این جی او کا مقصد مسائل کا حل کرنا یہی ہے نا. اللہ کے فضل سے, اللہ کی رحمت سے لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں, اپری ایک این جی او ہے, تسبیح خانہ ایک این جی او ہے, ہمارا درس ایک این جی او ہے, اور الحمدللہ پوری دنیا میں پورے عالم میں ایک سکون پھیلا رہا, امن پھیلا رہا, راحت پھیلا رہا, مشکلوں کا حل دے رہا, مشکلوں کی ایسی تدبیریں دے رہا ان کے حل کرنے کی جس میں نہ پیسے لگے, نہ مال لگے, نہ کچھ لگے, نہ کسی کی محتاجی, حکیم طارق کی محتاجی بھی نہ ہو, کہ حکیم طارق آئے گا تو مشکل حل ہوگی. ایسے ایسے حل دیے جا رہے, کیا نہیں دیے جا رہے؟ اللہ کا فضل ہے, ہمارا منشور, ہمارا پیغام ایک این جی او ہے جو مخلوق خدا کی خدمت میں لگی, جو خدمت خلق کا ایک ذریعہ ہے. اللہ کے فضل سے دعا کرو یہ خدمت خلق کا ذریعہ سدا چلتا رہے, سدا آباد رہے, سدا آباد رہے. میں یقین جاری ہے ہفتے کے دن جو فون سنتا ہوں نا, آپ سوچ نہیں سکتے, ہفتے کے دن فون سنتا ہوں. میں نے اسی ہفتے کو صحرا میں آخری زیرو لائن میں, جہاں انڈیا کے بارڈر کی لائن تار بچھی ہوئی ہے, اس کے اوپر وہاں ایک بہت بڑے ٹیلے پہ, اتنا اونچا ٹیلا کہ چڑھتے چڑھتے عام بندہ, مجھے بندہ ایک بندہ کہنے لگا, ایک موٹے بندے کو, کہہ رہے اس کو کہو یہ کیڑا یہ ٹیلا چڑھ لے, میں اس کو اتنے بٹیرے کھلاؤں گا بھنے ہوئے. وہ چڑھ ہی نہیں سکتا بےچارا, اس پہ کھڑے ہو کے صرف وہاں ٹیلینار کے تھوڑے سے سگنل آتے ہیں, وہ میں نے کھڑے ہو کے کالیں سنی ہیں پوری دنیا کی, وہاں برازیل سے ہیں, اٹلی سے ہیں, اسپین سے ہیں, فرانس سے ہیں, انگلینڈ سے تو بے شمار, امریکہ سے ہیں, بحرین سے اور خلیج کے ملکوں سے, آسٹریلیا سے, پورے ورلڈ سے, پوری دنیا. اور یہ بتاتی ہے, ایک پیغام دیتی ہے, ہم آپ کا درس سنتے ہیں اور درس میں ہمیں یہ میسج ملتا ہے اور ہماری یہ مشکل ٹلتی ہے, ہماری یہ مشکل ٹلتی ہے, ہمارے یہ مسائل حل ہوئے, ہماری یہ پریشانیاں دور ہوئی. کتنے سسکتے سلکتے لوگ میرے پاس آتے ہیں, آج کی بات ہے, اور میں نے کہا بھائی میسج اس کو بھیج دو کہ میری فلاں فلائٹ ہے حج کی, فلاں ہے جدہ ایئرپورٹ پہ. اس نے کہا جی آپ نے مجھے بتایا تھا سورۃ کوثر, میں 129 صفحہ پڑھتے پڑھتے آیا تھا, آپ نے مجھے ڈانٹا تھا, تو کہتا ہے میں صرف سورۃ کوثر ہی پڑھ رہا ہوں, یاد ہے ایک دفعہ کھڑے ہو کہ اس نے بتایا تھا, آپ میں سے کسی نے سنا ہوگا. اور اب مجھے $2,000 کی جو ہے تنخواہ ملی ہے, $2,000 ماہانہ کی, اور بہترین بے شمار مرات, بے شمار مجھے میرے اوپر اعزازات, اور جدہ ایئرپورٹ پہ کہنے لگا میں چاہتا ہوں کہ میں جدہ ایئرپورٹ پہ آپ کو ملوں, ملاقات کر لوں اور آپ کا استقبال کر لوں, اور میں چاہتا ہوں آپ سے ملوں. اور مجھے اس وقت میں روتا ہوا آیا تھا, اب میں آپ کو ہنستا ہوا بھی چہرہ دکھانا چاہتا ہوں کہ سورۃ کوثر کی برکت سے مجھے اتنی بڑی اللہ نے نعمتیں اعزازات دی ہے. میں نے کہا کہ اب میں سورۃ کوثر کو 1100 دفعہ روز پڑھوں گا, میں نے پڑھنا شروع کر دیا. تھوڑے ہی عرصے کے اندر مجھے اللہ نے بہترین جاب دی, $2,000 ماہانہ. پاکستانی پتہ نہیں کتنے بنتے ہیں, پونے دو لاکھ تقریباً اندازہ. یہ این جی او ہے, اللہ کا فضل ہے, اور اللہ کے فضل سے ہم خدمت خلق کا ایک بیڑا لے کے چل رہے ہیں, اٹھا رہے ہیں, اور خدمت خلق کا ایک نظام لے کے چل رہے ہیں, اور سارے ہم آپ میرے ساتھی ہیں, میں اکیلا تنہا نہیں ہوں, آپ میرے ساتھی ہیں, پورا ورلڈ میرا ساتھی ہے. پورے ورلڈ کو ہم امن کا پیغام دے رہے, روحانیت کا پیغام دے رہے. پورے ورلڈ میں ہم ایک نظام اللہ کے فضل نے چلا دیا کہ یہ عمل کرو, اللہ یہ مشکل ٹالتا ہے, اللہ یہ پریشانی دور کرتا ہے, اور مخلوق خدا کی پریشانیاں دور ہو رہی ہیں, دل مطمئن ہوتا ہے, دل خوش ہوتا ہے. دعا کرو کہ اللہ تسبیح خانے کو پورے عالم میں خدمت خلق کا ذریعہ بنائے رکھے, اور یہ روحانی این جی او جو ہے وہ چلتی رہے, یہ اکری این جی او چلتی رہے, اور اس کے ذریعے سے مخلوق خدا کی تکلیفیں, دکھ دور ہوتے رہیں, دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی. اللہ پاک اس کو ہر فتنے سے بچائے رکھے. آئندہ انشاءاللہ حلقہ کشف المحجوب, حضرت علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب کشف المحجوب, المعروف داتا صاحب, ان کی کتاب جو ہے کشف المحجوب پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے, اور واحد تسبیح خانہ ہے پوری دنیا میں الحمدللہ, یہاں پڑھائی جاتی ہے ہر مہینے. تو اللہ کے فضل سے کشف المحجوب کا جو حلقہ ہوگا وہ 9 اکتوبر بروز اتوار بعد نماز مغرب ہوگا, 9 اکتوبر کو انشاءاللہ. اور جو مراقبہ ہوگا. اولیاء کرام کی نعمت ہے بہت بڑی. میرے آقا کملی والے سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہیں آپ نبوت سے پہلے غار حرا میں غور و فکر کے لیے, مراقبے کے لیے, غور و فکر کے لیے تشریف لے جاتے تھے. تو مراقبہ جو ہوگا وہ انشاءاللہ تعالی بروز اتوار 2 اکتوبر بعد نماز مغرب ہوگا مراقبہ. اللہ پاک جل شانہ ہمیں دنیا آخرت کی خیریں اور دنیا آخرت کی عافیتیں عطا فرمائے اور دنیا آخرت کی وہ نعمتیں عطا فرمائے جو میرے رب کے خزانے میں محفوظ ہیں. میرے رب کے خزانے میں وہ نعمتیں عطا فرمائے اور وہ نعمتیں ان مجالس سے ملیں گی جو فقیروں کی یہ مجالس ہیں جس میں آپ تشریف لاتے ہیں, جس میں ساری بہنیں تشریف لاتی ہیں, مخلوق خدا دور دور سے تشریف لاتے ہیں. اور مجھے ایک بندہ کہنے لگا, پتہ نہیں کس ملک کا بندہ تھا, اسی ہفتے کہنے لگا یہ پورا ہفتہ درس کا انتظار رہتا ہے اور درس سے پہلے میں اپنا کھانا پینا چھوڑ کے کہنے لگا بھاگ کے پیشاب بھی کراتا ہوں کہ کہیں پیشاب نہ آ جائے, کہنے لگے نہیں آتا تو پھر کراتا ہوں کہ شاید آ جائے. اتنا انتظار, اتنی بے چینی رہتی ہے. اور درس میں سنتا ہوں میرے مسئلے حل ہوتے ہیں. کہاں میں آپ سے ہزاروں میل دور بیٹھا ہوں, رونے لگ گیا وہ بندہ, ہزاروں میل دور بیٹھا ہوں, غالباً اٹلی سے بات کر رہا تھا مجھے اندازہ ایسے ہے, ہزاروں میل دور بیٹھا ہوں لیکن آمین پہ آمین کہہ رہا ہوتا ہوں, میرے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں اور میرے کام بن جاتے ہیں, پھر جو مانگتا ہوں مل جاتا ہے. کہنے لگے آپ درس میں کہتے ہیں کہ تسبیح خانے میں آنے والے خالی نہیں جاتے, کہنے لگے میں دور بیٹھ کے کہتا ہوں تسبیح خانے کی آمین کے کہنے والے بھی خالی نہیں جاتے ہیں, اس کی آمین پہ جو آمین کہتے ہیں اللہ انہیں بھی خالی نہیں بھیجتا. ارے اللہ ہی دیتا ہے, میں آپ کو کیا ہی دے سکتا ہوں, منگتا بھی کسی کو کوئی دے سکتا ہے, میں منگتا ہوں, کوئی چھوٹا منگتا کوئی بڑا منگتا, میں منگتا آپ کو کیا دے سکتا ہوں. اللہ صدا دیتا رہے ہم فقیروں کو, اللہ صدا دیتا رہے ہم فقیروں کو اور ہم مانگتے رہیں وہ دیتا رہے. اللہ دنیا آخرت کی خیریں بانٹنے والا ہے. اللہ مجھے بھی خالی نہ بھیجے, اللہ آپ کو بھی خالی نہ بھیجے. سبحان اللہ بحمد, سبحان
اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المومنین والمومنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له يا أول الأولين يا أول الأولين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا راحم المساكين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا كريم إياك نعبد وإياك نستعين يا كريم إياك نعبد وإياك نستعين يا رحيم إياك نعبد وإياك نستعين يا غني يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا الله ہم سب کو کامل ایمان عطا فرما اور اپنی ذات عالی کی کامل معرفت عطا فرما. اے اللہ ہمارے سیاہ دل کو دھو دے اپنی محبت سے, اے اللہ ہمارے اندر کی معصیت کو دور فرما, ہم سب کے کھوٹ دور کر دے, اللہ سچ کو ظاہر کر دے, یا اللہ سچ کو ظاہر کر دے اور سچ کی دنیا کو غالب کر دے, یا اللہ سچ کی دنیا کو غالب کر دے. اللہ اپنی ذات کا سچا تعلق عطا فرما اور اپنی ذات کی سچی معرفت عطا فرما اور اپنی ذات کی سچی محبت عطا فرما, ہمارے دل کی دنیا بدل دے, ہمارے من کی دنیا بدل دے, ہمارے اندر کی دنیا بدل دے, ہمارے باہر کی دنیا بدل دے, غیب سے اپنا تعلق عطا فرما اور غیب سے اپنی اپنی سچی محبت عطا فرما، خزانے غیب سے ساری ضرورتیں پوری فرما، خزانے غیب سے ساری ضرورتیں پوری فرما. اللہ ہماری اشد ضرورت اور پہلی ضرورت اللہ تو اور تیرا حبیب ہے. اللہ اپنے حبیب کا قرب عطا فرما، اپنے حبیب کی محبت عطا فرما، اپنے حبیب کا عشق عطا فرما، اپنے حبیب کی سچی اتباع عطا فرما، اپنے حبیب کی زندگی عطا فرما، اپنے حبیب کا ظاہر اور باطن عطا فرما. اے میرا اللہ، قیامت کے دن اپنے حبیب کے جھنڈے کی چھاؤں عطا فرما، اپنے حبیب کے ہاتھوں حوض کوثر کا پیالہ عطا فرما، اور اپنے حبیب کی شفاعت عطا فرما. الہی حبیب کی سچی غلامی عطا فرما، ہماری خوشیوں میں حبیب کی سچی غلامی عطا فرما، ہماری غمیوں میں اپنے حبیب کی سچی غلامی عطا فرما، ہماری راہوں میں بھی حبیب کی سچی غلامی عطا فرما، ہماری شکل و صورت لباس میں حبیب کی سچی غلامی عطا فرما، ہمارے اندر باہر کو حبیب کی سچی غلامی سے منور فرما، ہمارے اندر باہر کو حبیب کی سچی غلامی سے رنگ دے. اے میرا اللہ، ہم سارے غلام ہیں، تیرے حبیب کے غلام ہیں. جہاں دنیا میں غلام بنا دے، آخرت میں بھی غلامی عطا فرما. میرا اللہ، اپنا تعلق عطا فرما، اپنی سچی معرفت عطا فرما، اپنے حبیب کا سچا تعلق عطا فرما، اپنے حبیب کی زیارت عطا فرما اور بار بار زیارت عطا فرما. جتنے بھی چھلکتے سسکتے ہیں ان سب کو اے اللہ حج بیت اللہ عطا فرما، اپنے حبیب کے روزی کی زیارت عطا فرما، اپنے گھر کا طواف عطا فرما. اور اے میرا اللہ، حج کو مقبول اور مبرور بنا دے، آسان اور قبول بنا دے، بار بار کی حاضری قبول فرما. الہی پوری امت کے دکھ درد دور کر دے، پوری امت کے ایمان کو کامل بنا دے، اخلاق کو کامل بنا دے، اور برکت اور عافیت کے دروازے کھول دے، برکت و عافیت کے دروازے کھول دے، برکت و عافیت کے دروازے کھول دے، راحت و رحمت کے دروازے کھول دے، فضل اور کرم کے دروازے کھول دے. تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، اپنے غیب کے خزانوں سے ساری ضرورتیں پوری کر دے، اپنے غیب کے خزانے سے ساری ضرورتیں پوری کر دے. اللہ ہماری نمازوں میں خشوع دھیان عطا فرما، ہماری دعاؤں میں اپنی ذات کا قرب اور تعلق عطا فرما، ہماری دعاؤں میں اپنی ذات کا قرب اور تعلق عطا فرما. اے اللہ، ہمیں وہ دعائیں عطا فرما جس سے تو مان جائے، اور پوری امت کے لیے راحت اور رحمت کے فیصلے کر دے. اے اللہ، ہم تو مسلمانوں کے لیے فیصلے کرانے والے، ہم تو غیر مسلم کے لیے بھی تجھ سے فیصلے کرائیں گے. اے اللہ، غیر مسلم کے دل میں بھی ایمان عطا فرما، اس کو بھی جہنم کی آگ سے بچا. اے اللہ، مسلمانوں میں آپس میں محبت عطا فرما. الہی، اس ملک کی سرحدوں کی غیب سے حفاظت فرما. اللہ، پوری دنیا کے جتنے بھی حکمران ہیں، ان سب حکمرانوں کو اپنا قرب عطا کر، اپنی محبت عطا فرما، موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، وہ مسلمان ہوں یا کافر ہوں. اے اللہ، موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، ان کی زبانوں پہ کلمہ جاری کر دے، اور دنیا کے جتنے بھی غلام ہیں اور غریب ہیں یا امیر ہیں، ان سب کو کلمے والی زندگی عطا فرما، ایمان والی زندگی عطا فرما، اخلاق والی زندگی عطا فرما. اے اللہ، ہماری روزیوں میں وسعت عطا فرما، ہمارے رزق میں وسعت عطا فرما، اور برکت عطا فرما، اور عافیت عطا فرما. اللہ، ہمارے رزق میں وسعت، برکت اور عافیت عطا فرما، ہمارے رزق میں وسعت، برکت اور عافیت عطا فرما. اے اللہ، بے روزگاروں کو رزق غیب سے عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کے دور ہونے کی خلاصی کا نظام فرما. اے میرا اللہ، بیماروں کو شفا دے دے، بیماروں کو شفا دے دے. ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو نے ہم پہ مچھر کو مسلط کر دیا اپنے خاص امر سے، اور ہم سب کی طرف سے معافی مانگتے ہیں ہماری توبہ کو قبول کرتے ہوئے. اے اللہ، اس مچھر سے ہمیں نجات عطا فرما، اور اللہ ہمیں نجات عطا فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، پوری امت کی، پوری قوم کی حفاظت فرما، غریب فقیر امیر حکمران کی، سب کی حفاظت فرما. اے میرا اللہ، تو راضی ہو جا،
اے مچھر کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ تیرا حکم ہی سب کچھ ہے، تیرے حکم کی وجہ سے یا اللہ وہ مچھر ہمارا دشمن بن گیا اور ہمارے اندر بیماریاں منتقل کرنے کا ذریعہ بن گیا. اے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہماری کفایت فرما، ہماری کفالت فرما، ہماری مدد فرما. دواؤں کو حکم فرما شفا کا ذریعہ بن جائیں، ہواؤں کو حکم فرما شفا کا ذریعہ بن جائیں، حالات کو حکم فرما شفا کا ذریعہ بن جائیں، پانی کو حکم فرما شفا کا ذریعہ بن جائیں. اے اللہ ہماری غذاؤں کو ہمارے لیے شفا کا ذریعہ بنا دے، ہماری دواؤں کو ہمارے لیے شفا کا ذریعہ بنا دے، ہماری تدبیروں کو ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ تو چاہے گا تو ہوگا، تو چاہے گا تو ہوگا. آج تک تیرے چاہنے سے ہوا، اب بھی تیری چاہت سے ہو رہا، آئندہ بھی تیری چاہت سے ہوگا. اللہ تیری چاہت کا نام وجود ہے. تو چاہ لے ہمارے لیے خیریں، اپنے عذاب کو ٹال دے، اپنی ناراضگی کو ٹال دے، اپنی رحمت کو متوجہ فرما دے، پوری امت پہ متوجہ فرما، سارے عالم پہ متوجہ فرما. تو متوجہ ہو جا ہمارے لیے. اے اللہ غیب سے راحت کے فیصلے فرما، رحمت کے فیصلے فرما، شفقت کے فیصلے فرما اور مغفرت کے فیصلے فرما. جتنے دوست دور پرے سے آئے ہیں ان کی حاضری قبول فرما، ان کا بیٹھنا قبول فرما، ان کا آنا قبول فرما. جو دنیا کے جس کونے میں آمین کہہ رہا، اس کی آمین کو خیر و برکت سے بھر دے، اس کی آمین کو قبولیت و محبوبیت سے بھر دے. اے میرا اللہ، یہ انسانوں اور جنات کے لشکر آمین کہہ رہے، ان کی آمین کو قبول فرما لے، ان کی آمین کو قبول فرما لے، ان کی آمین کو قبول فرما لے. اے میرا اللہ، کسی محبوب کی آمین کی برکت سے ہماری آمین کو قبول فرما لے، کسی مقبول کی آمین کی برکت سے ہماری آمین کو قبول فرما لے، ہماری مردود آمین کو اے اللہ قبول کر لے. اے اللہ تیری آمین تو سچی ہے، ہمارے بول ایسے ہیں کہ کہیں وہ آمین تیری بارگاہ میں قبول نہ ہو اور مردود نہ ہو جائے. ہمیں اس کا خوف ہے، ڈر ہے، لیکن تیری رحمت سامنے آ جاتی ہے. اپنی رحمت کے صدقے ہم سب کی آمین قبول فرما، ہم سب کی آمین قبول فرما، عافیت کے فیصلے فرما، راحت و رحمت کے فیصلے فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما. اللہ جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما، جو بے در ہیں ان کو در عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما، برکت و عافیت کے فیصلے فرما. جو دعائیں مانگی ہیں قبول فرما، جو نہیں مانگی قبول فرما. غیب کے خزانے سے ہماری دعاؤں کو قبولیت کا درجہ عطا فرما، محبوبیت کا درجہ عطا فرما اور مقبولیت کا درجہ عطا فرما. جو لفظوں میں کمی بیشی ہوئی معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے. تیری معافی سے ہمارے کام بن سکتے ہیں. اللہ معاف کر دے، اللہ معاف فرما دے، کرم کا معاملہ کر دے، عافیت کا معاملہ کر دے، حفاظت کا معاملہ کر دے، تدبیریں غیب سے ہمارے حق میں بہتر کر دے. جنہوں نے دعاؤں کے لیے چاہا، کہا اور لکھا، ان کی دعائیں قبول فرما، ان کی دعائیں قبول فرما، ان کی مشکلیں حل فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما. نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک. وصلی اللہ علی النبی الکریم، وصلی اللہ علی النبی الکریم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلى آله وصحبه اجمعین. آمین برحمتك یا ارحم الراحمین. انشاءاللہ آئندہ درس میں، انشاءاللہ آئندہ درس میں جن حضرات نے وضو کے گھونٹوں سے برکت پائی، شفا یابی پائی، وہ میرے قریب بیٹھیں گے. کوشش کریں وہ حضرات میرے قریب بیٹھیں، ان میں سے کچھ حضرات سے اس کی برکات ہم سنیں گے اور پوری دنیا کو سنائیں گے. وہ حضرات قریب بیٹھیں وضو کے گھونٹوں کی برکت سے. سبحان اللہ.
بسم اللہ.
اس بیچارے کو اردو سمجھ نہیں آتی، کیا سمجھ آئے گی؟ عربی نہیں آتی، لیکن وہ کہتے ہیں فیض ملتا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا ہوا آج آپ کو؟ ٹھیک ہے. اچھا جی، تو ہم اپنی نشست میں آتے ہیں مجالس مجذوبی کہ لوگ جو ہے اپنے مشاہدات تجربات بتاتے ہیں، آپ حضرات بھی بتائیں کسی عمل سے مشاہدہ، کسی عمل کا تجربہ، کسی بتائیں. آئیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلی جمعرات کو ایک صاحب نے یہاں بتایا کہ جب سڑک پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے تو سورۃ النشرہ پڑھنے سے سڑک کلیئر ہو جاتی ہے اور سفر آسان ہو جاتا ہے. تو میرے رستے میں روزانہ نہر آتی ہے، یونیورسٹی کے سامنے بہت زیادہ رش ہوتا ہے، تو جوں ہی رش دور سے میں سورۃ النشرہ پڑھتا ہوں تو اللہ کے فضل سے روڈ کلیئر ہو جاتی ہے اور میں اپنی منزل پہ جلد سے جلد پہنچ جاتا ہوں.
اپنا نام بتا دیجیے.
غلام عباس گوندل میرا نام ہے، میں لوکل گورنمنٹ میں آفیسر ہوں.
اور بتائیں جی.
السلام علیکم، میرا نام حماد ہے جی. حضرت صاحب کے بتائے ہوئے اعمال جو حفاظت والے بتائے تھے، اس کو میں باقاعدگی سے گھر سے نکلنا یا دفتر سے یا جہاں سے بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوتا ہے تو میں نے بسم اللہ توکل تو اللہ اور 11 مرتبہ جو یا حفیظ پڑھ کے چلتا ہوں. کل ہی کی بات ہے، میں نے موٹر سائیکل کا پچھلے ویل کے جو بریک شو چینج کروائے اور مکینک نے اپنے حساب سے اس کو ٹائٹ کر دیا، اس کا جو لیور کا اس کا جو نٹ تھا. کل بھی میں موٹر سائیکل چلاتا رہا اور صبح بھی میں نے گھر سے کافی سپیڈ لیٹ ہو رہا تھا آفس سے، اور 50 سے زیادہ کی سپیڈ پہ میں فیروزپور روڈ سے آیا ہوں آفس سے ادھر شاہجمال. تو موٹر سائیکل کو میں نے لا کر کے اوپر اپنے کمرے میں گیا ہوں واپس کے، تو تھوڑی دیر بعد میرے دو دوست آئے کہ یہ آپ کا جو پچھلے پہیے کا جو ویل کا جو اس کا جو نٹ ہے وہ بالکل نہ اینڈ پہ اس وہ جو ہے نا وہ کھل کے اڑا ہوا تھا. تو الحمدللہ یہ صرف اور صرف جو حفاظت والے اعمال بسم اللہ توکل تو اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اور 11 مرتبہ یا حفیظ پڑھنے کے کی برکت سے اللہ جل شانہ نے مجھے اپنی حفاظت میں رکھا.
اور بتائیں جی. اور بتائیں اپنی زندگی کے مشاہدات و تجربات بتائیں کہ مخلوق خدا کو ایک سبق دیں اور وہ انوکھا سبق دیں کہ آج کے دور میں بھی اللہ کی مدد وہی ہے جو آج سے پہلے صحابہ اہل بیت کے ساتھ تھی، اولیاء صالحین کے ساتھ تھی. آج بھی اللہ کی مدد وہی ہے، آج بھی اللہ کی نصرت وہی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام غلام عباس گوندل ہے. مجھے اکثر گلے کی خرابی رہتی تھی، 3 گھونٹ پانی والا عمل، جب بھی مجھے تھوڑی سی خرابی گلا خراب ہوتا ہے تو میں 3 گھونٹ والا عمل کر کے 4th گھونٹ جو ہے وہ گلے پہ مل لیتا ہوں اور فوراً شفا ہو جاتی ہے.
اللہ قبول فرمائے. اور بتائیں جی. ضرور بتائیں، اپنا چھوٹا سا تجربہ ہے وہ بتائیں، چھوٹا سا مشاہدہ ہے وہ بتائیں، اس کو غیر اہم نہ سمجھیں.
السلام علیکم. عبد المنان حضرت نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا کوئی چیز گمشدہ ہو تو اس کے لیے جامع ہو یا مرید ہو. اس کا میرا 12 دفعہ تجربہ ہے کہ جب کوئی چیز گمتی ہے اس کو پڑھتے ہیں تو ایسی جگہ سے ملتی ہے جس جگہ پہ تلاش کیا ہو اور نہ پڑی ہو. ابھی کچھ دن پہلے میری گھڑی گم ہو گئی تھی، پورا گھر جھان مارا کہیں نہیں ملی، اور ملی ایسی جگہ سے جو مطلب ہر وقت جس میز کے اوپر نظر پڑتی تھی اسی میز کے اوپر پڑی تھی. ایسا محسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے خاص کرم سے ادھر گھڑی میری بچائی. اس کے بعد جسم کے کبھی بھی کسی اعضاء میں، سر میں، ٹانگ میں یا ہاتھ میں درد ہو تو 3 گھونٹ پانی وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی پی کے اور وہی پانی تھوڑا اس پہ چھڑک کے یا ہاتھ پہ مل لینے سے بہت زیادہ آسانی اللہ پاک دیتے ہیں.
یا جامع ہو یا معید ہو، انہوں نے پڑھا اور اس کا نفع پایا کہ جو چیز گم ہو جاتی ہے اللہ کے نام کی برکت سے وہ مل جاتی ہے. یا جامع ہو یا معید ہو. کبھی نظریں جو ہیں نا ان کو بھی تلاش کیا کریں، سچی نظریں گم ہو گئیں اس وظیفے کی برکت سے، اللہ وہ سچی نظریں عطا فرما دے. دل کی روشنی گم ہو گئی، اللہ وہ دل کی روشنی عطا فرما دے.
جب گمشدہ یہ دنیا ملتی ہے تو گمشدہ آخرت نہیں مل سکتے. مومن کی میراث روحانیت, اللہ کی ذات کا تعلق, دل کی روشنی, کیا نہیں مل سکتے؟ یقیناً مل سکتے. اور بتائیں جی.
اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام صغیر احمد خان ایڈوکیٹ, میں ہائی کورٹ کا ایڈوکیٹ ہوں. تو میں آج سے کوئی 30-35 سال پہلے صوفی برکت صاحب ہیں ہمارے مرحوم مغفور, وہاں دار الاحسان والے, میں ان کے پاس حاضر ہوا کرتا تھا. انہوں نے مجھے ایک وظیفہ بتایا کہ آپ صبح 100 دفعہ یہ وظیفہ پڑھا کریں, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ الحمد للہ واستغفر اللہ الذی لا الہ الا اللہ ولا الہ الا الاخر ظاہر الباطن یحیی ویمیت واہ واہ حی الی امیت بدل خیر واہ واہ علی کل شین قدیر. میں صبح 100 دفعہ اسے پڑھتا تھا. اور ایک اور تھا سفر کا, بسم اللہ نفسی و دینی, وہ مکمل. تو میری عادت بن مکمل سر میری یاد نہیں آئے گی. تو وہ میں استعمال نہ پڑھ کے صبح گھر سے نکلتا تھا ہر روز بلا ناگا. مجھے 40 سال ہو گئے اس کام پہ. تو ایک دفعہ میں یہاں سے چونیا سے, میں چونیا وکالت کرتا تھا ہائی کورٹ بھی, تو میں چونیا میں گیا تو وہاں سے مجھے زمین پہ جانا پڑا. وہاں پہ ایک ہمارا واقف تھا, ڈیلی مجھے ملتا تھا. تو مجھ سے ملنا, میں نے اسے پوچھنا پانی پینا ہے کہ نہیں جی, بڑا خوش ہو کے ملنا. قدرت میں وہاں سے گزرا تو میں نے دیکھا میں کہ اس کی کچھ نظر ٹھیک نہیں ہے. وہ تھوڑی دیر بعد جب واپس آیا تو وہ بندوق لے کے ایک اور آدمی, دونوں مجھ سے 50 فٹ کے فاصلے پہ کھڑے. تو میں گاڑی پہ آ رہا تھا تو میں نے وہی شروع کر دیا پڑھنا. تو قدرت انہوں نے میرے سامنے دن کے 3 بجے دوپہر کا ٹائم ہے اور میں دیکھ رہا ہوں انہیں اور گاڑی چلا رہا ہوں, تو اس آدمی نے 50 فٹ سے میرے اوپر فائر کیا سیدھا. ایک آدمی کے پاس 2 نالی تھی, ایک آدمی 1 نالی, وہ فائر نہیں لگا. ایک نے پھر دوبارہ فائر کیا, ایک نے پھر ایک فائر, 3 فائر کیے تو میں گاڑی گزر گئی. خیر اس کے بعد میں اسے ملا, میں نے کہا یار آپ نے میرے سے دھوکہ دیا. میں نے کہا میں تو بچہ سمجھتا تھا آپ کو, کہتا چور سب میں کیا بتاؤں, میں نے فائر سیدھا کیا تھا, کسی چیز نے نا اس کو بندوق کو نیچے دبا دیا. کہتا 3 دفعہ ہمارے ساتھ ایچ ہوا. دوسرا یہ ہوا کہ میں ایک دفعہ زمین سے چونیا سے فارغ ہو کے گندم کی کٹائی کا ٹائم تھا, تو میں زمینوں پہ چکر لگانے گیا. سدا وہاں ہمارے گاؤں ہے چونیا کے ساتھ 2 کلومیٹر, تو وہاں پہ گندم کی کٹائی ہوئی تھی. تو میں نے وہاں دیکھا, میں نے بارش ہوئی ہے تو جو پنڈے ہیں نا اس کی میں اس کو پلٹا دیں تاکہ خشک ہو جائیں تو تھریشنگ میں آسانی ہو جائے گی. تو میں وہاں پہ گیا تو میں نے ملازمین سے کہا, میں نے کہا بھائی یہ مربع گندم کی پنڈے پڑی ایسے ہی, میں نے کہا آپ نے ظلم کیا, یہ تو میں کل پرسوں تھریشر آ جائے گی. میں نے کہا چلو بھی کرتا ہوں. میں 2 بجے دوپہر کے وہاں میں گیا تو میں نے سب کو سوال لگا کہ میں نے ساتھ شروع کر دیا کام, وہ پنڈے پلٹنی شروع کر دی. اس کے بعد میں گیا بھٹے پہ, پتوں کے پاس ہمارا بھٹا تھا اینٹوں کا, وہاں گیا تو منشی کو دیکھا تو وہ اسے ہیزا ہوا. میں نے اس کا آدمی کو وہاں سے پکڑا, وہ حکیم سے دوائی دلوائی. اس کے بعد میں وہاں سے جانا تھا ججا کلاں, ہمارا گاؤں ہے ہیڈ بلوکی کے پاس, وہاں بھی زمین تھی 4-5-6 مربع میری, تو وہاں مشین کام کر رہی تھی. تو میں راستے میں گیا تو پتوں کی مجھے ایک آدمی ملا کہ مجھے راستے میں شکم چھوڑ دے. میں نے کہا بھائی میں ادھر سے گزر جاؤں گا آگے, تو میں نے کہا واپس نہیں آؤں گا. تو میں نے کہا آپ ایسا کریں ہم 3 بیٹھ جاتے ہیں. ایک میرے ساتھ ملازم تھا, میں نے اس کو بٹھایا, میں نے اس کو چھوڑ دیا راستے میں. جب میں حلے نہر پہ گیا, اس نہر کی چوڑائی ہے 300 فٹ اور گہرائی اس کی 20-30 فٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں جا رہا تھا, میں نے نوکر سے کہا میں تھک گیا ہوں تو میں یہاں آرام کر لوں. کہتا نہیں جی چلو جی آپ منہ پہ پانی مار لیں تو پھر چل دیں گے. میں نے کہا نہیں یار, کہتا نہیں جی. وہ میں نے زبردستی میں چلو پانی اس پہ چھینٹے مارے, کپڑا تھا صاف, میں نے اسے صاف کیا منہ کو. تو اس کے بعد میری موٹر سائیکل جو نہر کے اوپر پٹڑی ہوتی 1.5 فٹ کی, اس پہ چلنا شروع ہو گئی اور میں سو گیا. کم از کم کو 1000 فٹ چلیے وہ. اب وہاں پہ ایک وہ آدمی کام کر رہا تھا مزدور نہر کے کنارے, ملازم, وہ پانی چھڑک رہا تھا. اس نے دیکھا کہ یہ آدمی کون ہے کہ جو یہ شرم نہیں آتی کہ اس آدمی کو بھی مرنے کے قریب ہے, ادھر موت کے کنویں کے پاس جا رہا ہے. وہ بھاگا وہاں سے, اتنے میں وہ بھاگا تو میری موٹر سائیکل وہاں سے نہر کے کنارے کی طرف چل پڑی اور اس کی کم از کم اونچائی تھی وہاں سے 25 فٹ. جو ہی وہاں سے 10 فٹ گئی ہے تو آگے سے میں سویا ہوا ہوں, وہ نوکر بھی سویا ہوا تھا, تو وہاں سے آگے سے کسی نے موٹر سائیکل دونوں ہینڈل سے پکڑا اور وہ گر پڑی وہاں پہ. جب میری آنکھ کھلی میں ان کے ہم کہاں گئے, فوری طور پہ اتنے وہ بندہ آ گیا. اس بندے نے کہا بھائی چور صاحب کون ہے؟ میں نے کہا میں وکیل ہوں. کہتا وکیل تو ایسے اچھے نہیں ہوتے. کہ آپ بچ کیسے گئے؟ میں نے کہا کیوں؟ کہتا بھائی میں آپ کو وہاں سے دیکھ رہا ہوں، آپ نے بڑا ظلم کیا. میں نے کہا میں تو سویا ہوا تھا، مجھے پتا ہی نہیں تھا. تو وہ میں جو وظائف پڑھتا تھا نا، اس میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ دو فرشتے مقرر کرتا ہے حفاظت کے لیے، بیماریوں سے حفاظت کرتے ہیں، مصیبتوں سے پریشانی سے نجات دیتے ہیں. تو میرا یقین کامل ہو گیا کہ واقعی یہ فرشتہ کا کام ہے. میں نے پھر وہ موٹر سائیکل وہاں سے نکالی، تین آدمیوں نے زور لگایا، اس کو سٹارٹ کیا، مشکل سے وہ چڑی پٹڑی پہ. پھر میں نے وہاں پہ آگ لگائی موٹر سائیکل سائڈ پہ کر کے. میں نے کہا میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ پتھر ہے یا گڑا ہے، یہ موٹر سائیکل رک کیسے گئی. تو وہاں پہ میں دیکھا تو بالکل ہموار جگہ تھی. یہ صرف اور صرف اس برکت ہے وہ جو کلام کی، اس کی وجہ سے میری جان بچی. تو دو دفعہ ایسے میرے ساتھ ہوا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاک کلام ہے نا، اس کی برکات کی وجہ سے سب کچھ ہوتا ہے، حفاظت بھی ہوتی ہے، اور یہ گن مین اور جو بندوق وغیرہ اس سے بہتر یہ ہے حفاظت اللہ تعالیٰ کی. تو میرا ایمان کامل اس پہ ہو گیا، میں اس وقت سے یہ کام کر رہا ہوں.
دعا کو پھر دہرا دیں،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمد للہ واستغفر اللہ الذی لا الہ والاول والآخر والظاہر والباطن یحیی ویمیت وہو حی الیومیت بدیل خیر وہو علی کل شیء قدیر. یہ سو دفعہ پڑھنی پڑتی بسم اللہ کے ساتھ. یہ میں نے یہاں رسالے کے لیے بھی پیش کی ہے، باقی اور بھی وظائف میں نے پیش کیے، میں یہ چھاپ دیے جائیں تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو جائے.
اور بتائیں، اور بتا. دیکھیں مجھے عرض نہ کرنا پڑے، مائک چلتا رہے، میرے پاس نہ آئے، بس اتنا بتائیں.
میرا نام سہیل احمد صدیقی ہے. میں اب سے 3 مہینے پاس سرکار کے پاس آیا تھا، اس لیے میں بڑا پریشان تھا. اور جس طرح میرے چہرے پہ مطلب یہ داڑھی اب نظر آ رہی ہے، صرف سرکار کی وجہ سے میں یہاں پہ آیا. سرکار کے پاس مجھے 3 مہینے کے بعد ٹائم ملا، میں اندر گیا تو مجھے کہنے کے کہ میں نے کہا سر میں بڑا تنگ ہوں، زندگی میں کبھی ایسے حالات نہیں آئے کہ میں رزق سے اتنا تنگ ہو گیا ہوں کہ میرے پاس کل کا بھی پتہ نہیں کہ کھانے کا مسئلہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو کہنے کے کچھ پڑھتے ہو؟ میں نے کہا جی میں ایک دفعہ آپ کے پاس آیا تھا تو آپ نے وہ پڑھنے کے لیے دیا تھا یا قیوم یا کا نابود ہو یا کرنا صحیح کرے آپ پڑھتے ہو؟ میں نے کہا بس پڑھتا بھی ہوں، نہیں بھی پڑھتا. کہنے کے جاؤ چلے جاؤ پھر میرے پاس ہے، میرے پاس کیا کرنے آیا ہو جب یہ وظیفہ نہیں پڑھتے؟ میں کہا سر بڑی غلطی ہو گیا، آئندہ پڑھوں گا. کہنے کے تو ہم ایسا کرو کہ 14 سے 21 ہفتے جو بھی آتا ہے نا درس کے اندر اس کے حالات بدل جاتے ہیں. میں نے کہا اچھا، میں اس لائن پہ تھا ہی نہیں، میں آنا شروع کر دیا. میں نے درس میں آنا شروع کر دیا، پہلے ہفتے آیا، دوسرے ہفتے آیا. تو میرے ایسے حالات، دل کرتا ہے میرا کہ میں بس کہیں بھی ہوں نا، ابھی مجھے ڈینگی بخار ہو گیا، پچھلے ہفتے میں نہیں آ سکا، تو میں بخار میں تڑپ رہا تھا کہ میں کسی طرح درس میں پہنچ جاؤں اور وہ جاؤں. اور میرے حالات کافی بہتر شروع ہو گئے انہیں، ابھی میں سرکار کے پاس نہیں پہنچا، میرے ٹائم لیتا ہوں. ابھی مجھے ٹائم نہیں، 22 ستمبر کو میرا ٹائم تھا، لیکن اس دن مجھے بخار اتنا تھا میں نہیں پہنچ سکا اپنے ٹائم کے اوپر. لیکن اس درس پہ آنے سے میرے دل کے حالات بدل رہے ہیں، میں نمازیں پڑھتا ہوں، سرکار نے جو وظائف بتائے تھے رمضان میں وہ رکھتا ہوں. برکت والی تھیلی میں نے زندگی بھر نہیں رکھی. میرے اب لوگ مزاق بھی اڑاتے ہیں کہ یہ تھیلی میں سے پیسے نکال رہے ہیں، لیکن مجھے پتا کہ اس تھیلی میں سے اس کے بعد آج کے بعد پیسے نہیں ختم ہوئے. اور بس جتنی میں سرکار کی تعریف کروں یہاں پہ آنے کی، جتنا بھی آپ سب لوگوں کو، بھائی یہی ہے کہ درس میں آئیں، جو مرضی ہو حالات بدل جاتے ہیں بس درس میں آنے سے.
اور بتائیں، اس کے بعد کون بتائے گا؟ اس کے بعد کون بتائے گا؟ پھر آپ بتائیں گے. 3 آدمی، 4 آباب ہیں، ان کے بعد اور تیار رہیں.
میرے پاس آنے والے ہیں ایک مظہر حسین شاہ صاحب، وزیر آباد کے ہیں، خود عمل ہیں، وہ ہمارا بکری پڑھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ پہلے وہ مالدار بھی ہیں، یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، اعمال بھی ان کے وہ باپ دادا کے سلسلے سے چلے آ رہے ہیں. لوگ وظائف وغیرہ پوچھنے اور تعویذ وغیرہ لینے ان کے پاس آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں پہلے فقرات میں بڑا پڑا رہتا تھا، جس دن سے حضرت صاحب کا تاب بتایا ہوا سورت کوثر والا عمل شروع کیا ہے، اب میں فکر معاشرے میں بھرا ہو گیا ہوں. پہلے مجھے یہ ہوتا تھا پیسے آ رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں کہاں سے آئے ہیں. جب سے وہ کہتے ہیں کہ جب سے انہوں نے سورت کوثر والا عمل شروع کیا ہے ان کے حالات بہتر ہو گئے ہیں, دین پہ زیادہ چلنے والے ہو گئے ہیں اور ان کے جو فکر معاش ہے وہ ختم ہو گئے.
میری والدہ تقریباً ان کی عمر 70 سال ہے, تو 2 سال پہلے ڈاکٹر صاحب کو دکھایا, ان کے معدے میں اکثر درد رہتی تھی. ڈاکٹر صاحب نے الٹرا ساؤنڈ کیا تو پتہ چلا کہ جی پتھری ہے. انہوں نے کہا جی یہ کسی اچھی لیبارٹری سے جو ہے نا وہ ٹیسٹ دوبارہ کروائیں. لوگ وہ لیبارٹری سے ٹیسٹ کرایا, میں نے خود پڑھا اس میں کافی لکھا ہوا تھا کہ اسمال اسٹونز کافی اس میں, یعنی کہ میں نے اسمال اسٹونز کا لفظ استعمال ہوا تھا. تو مجھے آپ نے تقریباً 8-9 ماہ ایک پہلے درس میں آپ نے ایک بتایا تھا عمل کے لٹرینیں صاف کر کے, تو وہ جو کپڑے ہیں وہ مسجد کی لٹرینیں صاف کر کے وہ جو کپڑے ہیں وہ مریض کے جسم پر پھیریں. تو میں نے یہ عمل کیا, میری والدہ نے دوبارہ زندگی میں مجھے تقریباً 8-9 ماہ ہو گئے یہ عمل کیے, تو دوبارہ انہوں نے یہ کبھی درد آج تک نہیں بتایا. اللہ نے ان کو شفا دے دی ہے, نام خدا بخشا جی میرا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام مقبول احمد ہے, سول سیکٹریٹ میں میری نوکری ہے. تو 3 دن پہلے کی بات ہے کہ میری اہلیہ کے جسم میں درد ہوا بہت زیادہ, اتنا درد ہوا کہ ہم سوچ رہے تھے کہ ہسپتال لے کے چلے جائیں. تو انہوں نے اپنا دایاں ہاتھ رکھ کے تو اذان پڑھی 7 دفعہ, تو آدھا درد تو اسے ختم ہو گیا. اس کے بعد پھر جب میں پہنچا ہوں تو تھوڑی فکر مند تھی, تو میں نے دوبارہ پھر یعنی کہ سورت فاتح کو بسم اللہ کے ساتھ پہلے اول آخر 7 دفعہ دوشی پڑھ کے میں نے دم کیا ہاتھ رکھ کر, اور پھر اس کے بعد پھر میں نے یعنی کہ وہ جو سورۃ المومنین کے آخری جو 4 آیات ہیں وہ اول آخر 7 دفعہ دوشی پڑھ کے وہ دم کی, وہ بھی 7 دفعہ پڑھی. تو درد ایسے غائب ہو گیا کہ بالکل غائب ہو گیا. وہ خود حیران تھی کہ اتنا سخت درد تھا کہ ہسپتال جانے کو ہم پھر رہے تھے, لیکن اللہ پاک نے ان کلمات کی برکت سے وہ بالکل شفا دے دی. اس کے بعد وہ درد نہیں ہوا ان کو, یہ یعنی اس سے بڑا ایمان تازہ ہوا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. انیس نام ہے میرا. 3-4 دن پہلے میرا بیٹا ہے 15 سال کا, وہ رینٹ کی موٹر سائیکل لے کر یہ جیل روڈ کے اوپر ٹولنگٹن مارکیٹ کسی کام چلا گیا. وہ اندر گیا, باہر موٹر سائیکل لاک لگا کر چلا گیا. کوئی 15-20 منٹ بعد آیا تو موٹر سائیکل غائب تھی, اور وہ بالکل برینڈ نیو بہت ہی نئی موٹر سائیکل تھی. وہ بڑا گھبرا گیا پہلے تو, لیکن پھر بعد میں اس نے بسم اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون اور یا جامعو یا معیدو یہ کہتا میں نے پڑھنا شروع کر دیا, اور ادھر ادھر بھاگ دوڑ شروع کی. 15-20 منٹ بعد پتہ لگا وہ موٹر سائیکل دور دراز کہیں ٹرک کے پیچھے کسی نے اٹھا کر چھپا دی تھی. تو وہ کافی ڈھونڈنے کے بعد وہ موٹر سائیکل الحمدللہ, وہ کہتا میں پڑھتا رہا تو گھر آ کے کہنے لگا اپنی والدہ سے کہ مجھے تو کلام اللہ کے اوپر یقین ہو گیا آج, ورنہ یہ بالکل نئی موٹر سائیکل تھی اور ہمارا یہ نقصان ہوتے ہوتے رہ گیا. تو اللہ نے محفوظ رکھ دیا.
جی السلام علیکم. حضرت صاحب آپ نے عمل بتایا تھا مسجد کی صفائی والا, تو الحمدللہ میں پہلے بھی کرتا تھا, لیکن جب سے میں نے آپ کے کہنے پہ یقین کے ساتھ وہ کرنا شروع کیا میرے اتنے سارے مسائل حل ہوئے ہیں. میری نماز میں خشوع خضوع نہیں تھا, الحمدللہ اس دن سے میری نماز میں بھی خشوع خضوع آ گیا, اور جیسے جیسے میں وہ باتھ روم صاف کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اسی طرح میرے دل کو صاف کر دے گناہوں سے, میرے دماغ کو گناہوں سے گندی سوچوں سے صاف کر دے, اور اس دن سے اللہ کا بڑا احسان ہے, بہت فرق ہے مجھے. میرا نام محمد فاروق حسن ہے. حضرت صاحب میرا نام محمد فاروق حسن ہے. میں الحمدللہ یہاں لنگر کھانے سے لنگر کھا کے جب جاتا ہوں تو میری طبیعت پہلے سے بہت بحال ہوتی ہے. میں شوگر کا مریض ہوں, اس کے باوجود الحمدللہ مجھے کبھی دوائی کی ضرورت نہیں پڑتی. اور میں دوسرا کام یہ کرتا ہوں کہ میرا لیلا جو تھا, میں نے قربانی کے لیے لیلا رکھا ہوا ہے, الحمدللہ وہ پہلے اتنا بھاری اور وزنی نہیں تھا. جس دن سے میں نے اس کو لنگر کے ٹکڑے ڈالنے شروع کیے ہیں الحمدللہ بہت ہی ماشاء اللہ اب تو وہ چلنے سے وفادار ہو جاتا ہے, الحمدللہ وہ بہت صحت مند ہو گیا ہے.
میرا نام خدا بخش ہے جی. ایک سیمی گورنمنٹ ادارے میں میں سٹینوگرافر ہوں. تو 1 سال پہلے تقریباً ایک مسئلہ ہوا کہ ہمارے محکمے کے حالات بہت خراب ہوئے, گورنمنٹ کہتے تھے کہ اس کو بند کر دو, یہ کر دو, وہ کر دو. آپ سے آگے گزارش کی کہ یہ مسئلہ تو آپ نے تبت جدا ابی لہب بسم اللہ کے بغیر کا حکم دیا کہ یہ پڑھیں, تو اللہ کا شکر ہے کہ اب ہمیں کئی نئی سکیمیں بھی مل گئی ہیں اور بہت بہترین سٹرونگ ہے پہلے سے ہمارا محکمہ. یہ سورہ تبت جدا ابی لہب بغیر بسم اللہ کے آپ نے حکم دیا تھا, یہ پڑھا تو ماشاءاللہ بہت خوشحال ہے ہمارا محکمہ پہلے سے. یہ پڑھتے رہیے, آپ نے کہا تھا کہ پڑھتے رہے, ہم میں بھی اور دو ساتھی اور کو بھی میں نے کہا ہم پڑھتے رہے, لیکن ہم نے بہت زیادہ بھی نہیں پڑھا, زیادہ سے زیادہ 6 یا 7 دن پڑھا, اس کے بعد ہم بھول گئے جی, بالکل میں تھوڑا سا پڑھا.
میرا نام جی محمد آصف ہے. 23 رمضان کی بات ہے کہ میں اپنے بچوں کو ان کے نانوں کے گھر چھوڑنے گیا صبح کے ٹائم. واپسی پہ میں جب ان کے گھر سے نکلا ہوں تو میں نے الحمدللہ سفر کی دعا اور 11 دفعہ یا حافظ پڑھا اور 1 دفعہ اذان پڑھی اور 5 آخری 5 سورتیں اور 6 دفعہ بسم اللہ پڑھ کے میں واپس دکان پہ آ رہا تھا کہ اچانک جو ہے نا اس دن بارش بھی ہوئی تھی اور سڑک پہ ایک سائڈ پہ کیچڑ تھا, تو میں تقریباً 60-70 کی سپیڈ سے آ رہا تھا اور اوور ٹیک کرنے لگا تو آگے ریڑھی تھی اور اس سائڈ سے آگے سے ایک موٹر سائیکل آ رہی تھی اور بالکل بھی جو ہے نا میرا دل ڈر گیا کہ اب ایکسیڈنٹ ہو گیا اور پتہ نہیں کیا ہوا کہ اچانک میں بھی نکل گیا, وہ جو آگے سے موٹر سائیکل آ رہی تھی وہ بھی بچ گئے اور مجھے بالکل بھی اس کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا واقعہ تھا. اور الحمدللہ الحمدللہ پھر میں نے سوچا کہ یہ جو میں نے دعائیں پڑھی تھی نا اللہ نے اس کی برکت سے بچا لیا.
خدا بخش نام ہے میرا جی. تو آج مجھے ایک وفاقی ادارے میں مجھے 22 تاریخ کو ایک کام پڑا تھا, وہ کام مجھے آج دوبارہ میں چھٹی لے کر 1 گھنٹے کی گیا کہ میں اپنا کام دیکھوں جا کے, تو وہ جہاں فائل پڑی تھی ادھر ہی پڑی ہوئی تھی, اس کے جو ہے نا وہ کوئی بھی سٹیپ پورا نہیں ہوا تھا. تو میں گیا, انہوں نے کہا جی فلاں افسر کے پاس پڑھی ہے جاؤ. میں وہاں گیا, اللہ نے مدد کی, میں سورہ قریش سامنے پڑھ کے بیٹھ کے پڑھتا رہا سورہ قریش تصور میں, وہ افسر کو لے کے تو پڑھتا رہا. وہاں سے نکلی, پھر اس کے بعد وہ اگلی سٹیپ پہ گئی, وہاں بھی یہی میں نے عمل کیا. اس کے بعد یعنی کہ تقریباً پورے 7 سٹیپس میں وہ 1 گھنٹے میں وہ 7 سٹیپ پار کر گئی سورہ قریش کی برکت سے, اور پھر اس کے بعد وہ فائنل میں وہ چلی گئی کہ جی وہ ایک ہی دن میں. وہ جس کے پاس پہلے سٹیپ میں تھی وہ بندہ کہتا ہے یار حیران ہے کہ 2 ہفتوں سے پہلے یہ کام کبھی ہوا نہیں آج تک کسی کا, تم نے کیسے کروا لیا؟ تو یہ سورہ قریش کی برکت ہی, میں پڑھتا رہا اور افسر کے ساتھ صبر میں, تو اللہ تعالیٰ نے وہ میرا کام آج ہی 1 گھنٹے میں کروا دیا میرا.
السلام علیکم, میرا نام فرمان ہے. میں رمضان کے بعد جب میں گھر گیا تھا عید کے بعد, تو میری امی جی کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی, تو میں نے حب کری میں ایک روحانی اس کا طرح تھا کہ جس کے سر میں بہت زیادہ شدید درد ہو, تو اول آخر درود شریف 11 مرتبہ اور ہاتھ میں ایک نائک لے, کیا کہتے ہیں کہ چھری لے لے, ہاتھ میں چھری لے کر مریض کے جسم پر پھیرتے رہیں اور سورۃ الناس اس انداز سے پڑھیں کہ قل اعوذ بالناس ناس ناس, پھر اس طرح آگے ملک الناس ناس ناس, اس طرح آگے اللہ ناس ناس ناس, من شر الوسواس الخناس ناس ناس, الذي يوسوس في صدور الناس ناس ناس, من الجنة والناس ناس ناس. تو میں نے اس انداز سے پڑھا اور جہاں جہاں میری امی جی کو شکایت تھی شدید درد تھا وہاں پر میں نے وہ چھری پھیرتا رہا. تو میرے امی اتنی حیران ہوئی کہ پتہ نہیں تم نے کہاں سے یہ کوئی پیر صاحب نے تمہیں سکھایا ہے, تم آج ہاتھ میں چوئی لے کر یہ دم کر رہے ہو. تو یہ سوتن ناس کی وجہ سے میری امی کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی.
السلام علیکم, میرا نام حضرت عمر ہے. میں نے حضرت آپ سے درس میں سنا تھا کہ اللہ سے مانگنے کے لیے اپنا بھکاری کو دیکھیں تو آپ کو اللہ سے مانگنا آ جائے گا. تو مجھے اصل میں پرابلم یہ تھا کہ مجھے نماز میں نہ بہت زیادہ وساوس آتے تھے اور نماز میں اللہ کی طرف توجہ نہیں ہوتی تھی. پہلے تھے لیکن آپ کے پاس آنے سے بہت کم ہو گئی, لیکن تھی اور میں بہت زیادہ پریشان تھا. میں نے اپنے معاملات ٹھیک کیے جو زندگی کے تھے کہ اس میں کوئی کوتاہی ہے جو بھی ہے, ہر طرح سے دیکھا لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی تھی. اور میں آپ کے پاس ایک دو دفعہ حاضر ہوا کہ آپ سے عرض کروں گا, لیکن میری ہمت نہیں ہوتی تھی کہ میں عرض کر سکوں. تو میں بڑا پریشان ہو گیا, آخر بہت زیادہ ہونا. تو جب بھی میں نے یہ سنا نا کہ بھکاری کو آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا, تو میں اکثر دیکھتا بھکاری کو کہ یہ کس طرح مانگتے ہیں یا کیا ہے. تو مجھے کوئی وہ اس میں پتہ نہ چلتا کہ یہ معاملہ کیا ہے. آخر میں دیکھتا رہا. ایک دن نہیں چند دنوں کے پہلے کی بات ہے, میں ایک جگہ کھڑا تھا مارکیٹ میں, تو ایک بڑی وی آئی پی گاڑی تھی, اس کے ساتھ ایک بندہ کھڑا تھا. تو میں نے اس کو دیکھا تو میں نے کہا یہ شکل سے ڈرائیور نہیں لگتا اور شاید کوئی دیہاتی آدمی ہو, اس نے یہ گھر سے رکھا ہوا یہ ہو. بہرحال چند لمحوں کی بات تھی, اس کو میں نے دیکھا, اس نے دروازہ کھوڑا, ایک میڈم آئی گاڑی میں بیٹھی, اس نے اس کو بڑی باتیں سنائی, اس نے سوال کیا, اس نے بڑی باتیں سنائی. مجھے پتا چلا کہ یہ مانگنے والا ہے. تو ایک دو بندے اور آئے اس کے ساتھ, اس نے ساتھ لگ گیا, ایک عورت تھی اور ایک جوان آدمی. تو میں نے کہا اس کا تو مطلب گاڑی والے سے, یہ پیدل وہ کس طرح مانگ رہا ہے. تو وہ آگے گاڑی میں بیٹھے, اس نے میڈم کا دروازہ کھولا, ہاتھ میں اس کے ایک کپڑا تھا, سر پہ اس نے چادر باندھی تھی. ابھی اس نے سر سے جب چادر اتاری اور شیشے پہ ماری اور عورت اور غصے ہوئی, بس میرے اندر سے نا بس نظام سارا درم برم. میں نے کہا یار اس نے اپنی عزت اس کے آگے ڈال دیے اور اس کو پھر بھی یہ نہیں دے رہا, اس کا داتا کیسا ہے. تو میرے معاملہ جو ہے نا سیدھا ہو گیا. پھر وہ بڑا مطمئن ہو, گاڑی چلی گئی, بڑا مطمئن ہو کے کھڑا ہو گیا. تو میں نے کہا میں نے اپنی میں اور عزت کو رب کے آگے نہیں ڈالا, اس لیے میرا مسئلہ نہیں والا. میں نے بس اسی ٹائم ہی میرے دل کے اندر سے آنسو نکلے اور میرا یہ سارا معاملہ حل ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ خوشی و خضوع عطا کیا کہ میں بیان نہیں کر سکتا.
ہاں جی, اپنی دکان سمیٹنے والے ہیں اللہ والے, جس نے سودا لینا ہے لے لے, جس نے نفع کمانا ہے کما لے, بس زیادہ نہیں چلے گی بات.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان المبارک میں سورہ کوثر کا عمل کیا اور اس کے وہ مشاہدات کیے, اللہ تعالیٰ نے وہ مشاہدات کروائے جو بیان سے باہر ہیں. ان میں سے چند ایک کا ذکر کرتا ہوں. 27 رمضان المبارک کو جب نماز تراویح ادا کرنے کے بعد سورہ کوثر کا عمل کیا تو مجھے اس میں تقریباً 3 گھنٹے لگ گئے. اس کے فوراً بعد میں سو گیا جس کا حضرت نے فرمایا تھا. تو کچھ ہی دیر بعد جب میں سوتے اور جاگنے کی کیفیت میں تھا, لیکن سوئی ہوئی میری کیفیت زیادہ تھی, تو اس میں میں نے اپنے حضرت کو دیکھا کہ وہ میرے پاس آئے اور مجھے ایک جہاز نما چیز کے اوپر بٹھا کر کہیں پہ لے گئے اور وہاں ایک میدان میں اترے. اس راستہ وہ کوئی راستہ تھا جس پہ ہم اترے, تو حضرت آگے آگے جا رہے تھے اسی راستے کے اوپر, میں ان کے پیچھے تھا. تو حضرت ایک جگہ پہ رک گئے اور نیچے زمین کی طرف دیکھا تو وہاں پہ آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کا نشان لگا تھا, تو جیسے آپ اپنا جوتا پہن کے وہاں سے گزرے ہوں, تو نالین مبارک کا نشان تھا. تو حضرت نے جب وہ نشان دیکھا تو آپ کے اوپر بڑے سخت گریے کی کیفیت طاری ہوگی اور آپ گھٹنوں کے بل بیٹھے. تو جب میرا دھیان پیچھے کی طرف گیا تو میں نے دیکھا کہ میرے حضرت کے پاؤں میں بھی وہی جوتا ہے اور اس کے بھی وہی نشان ہیں جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں کے نشان ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا پردہ میرے دل سے ہٹا دیا. اور اس کے بعد جب میرا یہ عمل ختم ہونے والا تھا, عید والے دن میں نے بالکل اپنے کمرے کو تاریک کیا اور وہاں پہ بیٹھ گیا. ابھی ایک تسبیح ہی نکالی تھی تو مجھے ایسے لگا جیسے میرے کمرے میں سورج کی روشنی اتر آئی ہے, اور میں نے آنکھیں بند کی تھیں تو میں نے سوچا شاید یہ کسی وظائف کی وجہ سے ہے, لیکن جب میں نے آنکھیں کھولی تو واقعی وہاں پہ روشنی تھی, لیکن مجھے اس کا مرکز اور منبع کی سمجھ نہیں لگ رہی تھی. یہ سورہ کوثر کی وجہ سے مجھے یہ سب کچھ عنایت ہوا.
اعمال کے ذریعے سے اللہ پاک دیتے ہیں اور اعمال کے ذریعے سے اللہ پالتے ہیں اور اعمال کے ذریعے سے اللہ حفاظت فرماتے ہیں. جو کرے گا اللہ اس کو عطا کر دے گا. یقین کی گہرائیوں سے کرتے چلے جائیں اور بھکاری بن کے مانگتے چلے جائیں. اللہ دنیا بھی بناتا ہے میرا اللہ, آخرت بھی بناتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ آئندہ ایک اور ہے, دو آباب ہیں. اچھا
السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام شبیر حسین ہے اور میں پچھلے نہ چند مہینوں سے کافی پریشان تھا ہر لحاظ سے. تو میرا دوست یہ ڈینٹل کلینک میں کام کرتا تھا, اس وقت بھی موجود ہے حافظ عبد الرحمان, انہوں نے آپ کا برکت والی تھیلی کا بتایا, اس سے میں نے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا اور آج انہوں نے مجھے یہاں پہ آنے کا کہا. اور میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں آج یہاں پہ نہ آتا تو میں ادھورا رہتا, مجھے یہاں سے بہت کچھ ملا ہے آج. بس یہ.
میرا نام غلام محمد ہے. میری بیٹی ام حبیبہ وہ تقریباً 2 سال ڈر رہی تھی, اور ڈر بھی ایسی رہی تھی کہ جاگتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ دی کہ مجھے معاف کر دے, اور ادھر سے اگر نظر آئی تو وہ ادھر سے بلائیں آ رہی ہیں, ادھر سے بلائیں آ رہی ہیں, ادھر سے بلائیں آ رہی ہیں. وہ ایسے ڈرتی تھی. میں نے اکبری میں پڑھا بسم اللہ کے فضائل. میں نے اسے کہا کہ بھائی ایک ایسے کام کرو کہ بسم اللہ پڑھو 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام. وہ ڈری ہوئی تھی, وہ صبح اگر پڑھنے بیٹھتی تو قریباً 500 دفعہ یا 1000 دفعہ پڑھ لیتی, اور شام کو پڑھنے میں بیٹھتی تو ایسی ہی پڑھتی. لیکن ماشاءاللہ بسم اللہ کی ایسی برکت ہوئی کہ تقریباً سال ہو گیا اس نے ڈرنا بالکل چھوڑ دیا, اور بالکل صحیح بچوں کی طرح رہ رہی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی بسم اللہ کی برکت ہے. اور دوسرا میرے ساتھ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ ابراہیم مسجد کو شب جمعہ پر گیا ہوں, اور جاتے ہوئے بارش شروع ہوئی, نصیر آباد میری رہائش ہے, جاتے ہوئے بارش شروع ہو رہی تھی تو میں نے سورہ قریش پڑھنا شروع کی, تو راستے میں بارش ہو رہی تھی لیکن میں بالکل خوش تھا. تو جب ادھر سے تقریباً 10 بجے نکلے تو بارش شروع تھی, تو میرا دوست ساتھ تھا, کہتا بھائی ٹھہر جاؤ تھوڑی دیر ٹھہر کے چلیں گے. میں نے کہا بھائی میرے پاس چھتڑی ہے چلے تو صحیح. وہ کہتا چھتڑی نظر نہیں آ رہی. میں کہا بھائی امال والی چھتڑی ہے, موٹر سائیکل پر بیٹھے چلیں. وہ بارش ٹھیک تیز ہو رہی تھی. میں ابراہیم مسجد سے گھر تک آ گیا ہوں سورت قریش پڑھتے پڑھتے, لیکن پورے کپڑے بھی جو ہے نا وہ میرے گلے نے بھی ہوئے تھے. یہ میرا خیال ہے کہ سورہ قریش کی برکت ہے. اللہ تعالیٰ صاحب پہ عمل کرنے توفیق عطا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے اب کریم میں علامہ لاہوتی پور اثاری کے میں سورت اخلاص کے کمالات میں یہ پڑھا تھا کہ جو بھی پریشانی ہو, جو بھی مقصد ہو, تو ہر کھانے میں اور ہر وضو میں سورہ اخلاص کا ورد کرتے رہیں. تو میرے دو بھائی صاحبان آپس میں ان کی نچاکی ہو گئی, تو میں بڑا پریشان تھا کہ ان کو آپس میں کیسے راضی نامہ کرایا جائے. تو میں نے ایک مرتبہ کھانا کھا رہا تھا تو مجھے سورہ اخلاص پڑھنا بھول گیا. تو میں نے جب کھانا ختم کر لیا تو پھر میں نے امی سے کہا مجھے اور کھانا دو. امی نے مجھے اور کھانا دے دیا. تو اس وقت بھی پتہ نہیں کوئی ایسی کوئی اتفاق ہوا کہ پھر مجھے پھر بھی یاد نہیں رہا. پھر میں نے تیسری مرتبہ پھر میں کھانا مانگ لیا. امی نے کہا اور جو میرے دو بھائی آپس میں جن کی نئی اتفاقی تھی وہ کہتے یار آج تم نے پتہ نہیں اتنا کھانا کھانا ہے. تو انہوں نے کہا تم یہ کس وجہ سے بار بار کھانا مانگ رہے ہو. میں نے کہا کہ میں صرف آپ لوگوں کی اتفاق میں اس طرح مانگوں کہ تمہارا اتفاق ہو جائے. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا کہ میں اس وقت اخلاص کی کمالات سے میں تھوڑا سا معلوم تھا، تو میں کافی عرصے سے اس وقت ہر کھانے میں اور ہر وضو میں سورہ اخلاص پڑھتا رہا، تو آج مجھے بالکل یاد نہیں رہا، اب میں نے دو تین بار میں نے کھانا کھا لیا ہے، تو وہ اتنا ہنسے، تو اس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں ہم آپس میں اتفاق کرتے ہیں، تو یہ اس وقت اخلاص کی وجہ سے بھائیوں میں اتفاق ہو گیا.
تو یہ لیلے کو کھانا روٹی کہاں سے لے گئے آپ پہلے یہ بتائیں، بکرے کو جو آپ کہتے ہیں جی لنگر کی روٹی لے گئے، یہ کس کی اجازت سے لے گئے؟ ہم نے تو اللہ والو یہیں لنگر کھانے کے درخواست کی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی دیکھا دیکھی میں سارا جہاں لینا شروع کر دے. اجازت کے بغیر باہر نہ لے جاؤ، یہاں جتنا کھائیں کھائیں، اوپر والے خود دے دیں اور بات ہے. اللہ ہماری ان باتوں کو اخلاص کا ذریعہ بنائے، اپنی رضا کا ذریعہ بنائے، اللہ کسی دکھاوے سے بچائے، اور اللہ پاک اخلاص کا سچا پیرہن بنا دے. مجھے بھی کوئی عطا کرے، اللہ اخلاص آپ کو بھی عطا کرے. آئندہ بھی انشاءاللہ ایسے اپنے مشاہدات لوگوں سے سنے ہوئے اپنے کیے ہوئے ضرور بتایا کریں، امت کو نفع ہوتا ہے. یہ مشاہدات بھی نیٹ پہ آن لائن جا رہے ہیں، یہ بھی آن لائن جا رہے ہیں. کتنے ملک بیٹھے سن رہے ہیں، کتنے لوگ بیٹھے سنے اور صرف بعد میں سنیں، لائیو یہ جا رہا ہے سارا سلسلہ. اللہ قبول فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ.